As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Maryam ke alhamdulillah teen rukoo humne kar liye the, chauthe rukoo se inshallah aagaaz kare. Ayat number 51. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. موسى علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. واذکر فی الکتاب موسى, اور ذکر کیجئے کتاب میں موسى علیہ السلام کا. انه کان مخلصا, بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندے تھے. وکانا رسول النبیا, وہ ایک نبی رسول تھے. وناديناه من جانب الطور الايمن, اور ہم نے پکارا انہیں طور کی دہنی جانب سے. وقربناه نجیا, اور ہم نے انہیں قریب کیا جو ہے راز کی باتیں بتانے کے حوالے سے. ووهبنا له من رحمتنا, ہم نے عطا کی انہیں اپنی رحمت میں سے. واخاه هارون نبیا, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر. آگے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر. واذکر فی الکتاب اسماعیل, اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا, اور ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. انہ کانا صادق الوعد, بے شک وہ وعدوں کے سچے تھے. وکانا رسول النبیا, اور وہ ایک نبی رسول تھے. اور مزید فرمایا, وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, اب وہ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا. وکان عند ربہ مرضیا, اب وہ اپنے رب کے جناب میں بہت مقبول بندے تھے. ادریس علیہ السلام کا ذکر, یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے. واذکر فی الکتاب ادریس, اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. انہ کانا صدیقا نبیا, بے شک وہ صدیق نبی تھے. ورفعناہ مکانا عالیا, اور ہم نے اٹھا لیا انہیں ایک اونچے مقام پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج کا موقع ملا تو آپ نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا گیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا. فرمایا, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, اور فرمایا یہی لوگ ہیں کہ انعام کیا اللہ نے ان پر انبیاء میں سے. من ذریتی آدم, یہ سب کے سب اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی. وممن حملنا مع نوح, اور جن کو ہم نے سوال کیا تھا نوح علیہ السلام کے ہمراہ سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے, وہ نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے, باقی سب ان کے بعد کے. ومن ذریتی ابراہیم و اسرائیل, اور یہ سب نسل سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. وممن ہدینا واجتبینا, اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی اور ان سب کو ہم نے چن لیا تھا. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیت رحمان کی. خر سجدا و بکیا, تو وہ گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. آیت سجدہ بھی ہے, سجدہ فرمانی. بسم اللہ والو آخرہ. تو یہ بہرحال قرآن کی تاثیر ہے کہ آدمی جب قرآن سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے اللہ کے سامنے آدمی جھک جاتا ہے. یہ بھی بات آئی تھی کہ جو سورہ مریم ہے اس میں رحمان کا لفظ جو ہے بڑی کثرت سے آیا ہے, تقریباً 16 مرتبہ جو ہے رحمان کا لفظ آ رہا ہے, اور یہاں پر جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ 5ویں مرتبہ آیا ہے. اب ان انبیاء اور اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندوں کے ذکر کے بعد اب ہمارا ذکر آ رہا ہے. فخلف من بعدہم خلف, تھے ان کے جانشی ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ. اضاء الصلاۃ, جنہوں نے ضائع کر دی نماز. وتبع شہوات, اور جو پیچھے بڑھ کے اپنی خواہشات کے. فسوف یلقون غیا, سو وہ عنقریب دیکھیں گے گمراہی کو. سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ یہ توفیق دے دے. الا من تابا, مگر جس نے توبہ کی. وآمنا وعمل صالحا, اور جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے. فاولئک یدخلون الجنہ, پس یہی لوگ ہیں کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں. ولا یظلمون شیئا, اور ان پہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے اس انجام کی تفصیل آ رہی ہے. جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب, یعنی وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا وعدہ فرمایا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں بن دیکھے. انہ کان وعدہ ماتیا, اور بے شک اس کا وعدہ جو ہے وہ پیش ہو کر یعنی پیش آ کر رہے گا. لا یسمعون فیہا لغوا, اور وہ نہیں سنیں گے اس جنت میں کوئی بھی لفظ بیکار کام, الا سلاما, سوائے دعاؤں کے سلامن سلاما. ولہم رزقہم فیہا, اور انہیں وہاں روزی ملے گی, بکرتا ہوں عشیہ, صبح اور شام. عرب میں اصل میں دو ہی وقت کھانے کا رواج تھا, صبح اور شام, تو ہم تو کئی وقت کھانے لگے, تین وقت سے بھی آگے بڑھ گیا ہے, یعنی بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان بھی کچھ ہو جاتا ہے, اور پھر لنچ اور ڈنر کے درمیان بھی دو تین دفعہ ہو جاتا ہے, تو اب تو بہت ہی کھایا جانے لگا. پہلے یہ دو ہی دفعہ ہوتا تھا, چنانچہ یہاں پہ بھی کہا گیا صبح اور شام. اس سے ایک مراد دوام بھی ہوتی ہے, صبح اور شام ملا لیں تو گویا ہر وقت جو ہے رزق اویلیبل. تلکل جنت التی نورث من عبادنا, اور وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو, من کان تقیہ, اس کو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا. آگے جو ہے فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے, وما نتنزل الا بامر ربك. بس منظر میں واقعی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے بڑی محبت تھی, اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے, آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زیادہ بار آیا کرو وہی لے کر. تو اس میں رائے ہے کہ اس پر یہ آیت جو ہے پھر نازل ہوئی. اسی طرح جو ہے حاکم کی روایت ہے, بلکہ آگے میں اس پر ذکر کر دوں گا, فرمایا وما نتنزل الا بامر ربك, تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جواب ہے کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لہو ما بینا ایدینا, اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے. وما خلفنا, اور جو ہمارے پیچھے. وما بینا ذالک, اور جو ان کے درمیان. تو یعنی اسی اللہ کا ہے جو ہمارے جو دونوں ہاتھوں کے سامنے, یعنی مستقبل بھی اللہ کا ہے, اور جو ہمارے پیچھے یعنی ماضی بھی اللہ کا ہے, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی حال وہ بھی اللہ کا ہے. یہ تو زمانے کے اعتبار سے اس کی تفسیر ہوتی, اور اگر مقام کے لحاظ سے کیا جائے تو آگے ساری کائنات آ جاتی, پیچھے ساری کائنات آ جاتی, اور درمیان میں کیا آ جاتا ہے, جو آدمی یہ بات کر رہا ہے وہ خود آ جاتا ہے. تو کل زمان اور کل مکان کا احاطہ ہوتا ہے اسی کی آیت میں. فرمایا وما کان ربک نسیا, اور نہیں آپ کا پروردگار بھولنے والا. اسی حوالے سے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے, اور جو حرام کر دی وہ حرام ہے, اور جس سے سکوت اختیار فرمایا وہ معاف ہے. لہذا تم اللہ کی دی ہوئی معافی قبول کرو, کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ نے بھول گیا, یا جو اس بارے میں بات نہیں کی, اللہ نے رخصت چھوڑ دی ہوتی. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, اور کچھ چیزوں میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ معاذ اللہ کچھ بھول گئے. عظمت باری تعالیٰ کا بیان, رب السماواتی والارضی وما بینہما, وہ اللہ رب ہے آسمان و زمین کا, جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات کے درمیان میں. فاعبدوہ, بس اسی کی عبادت کیجئے. واستبر لعبادتی, اور قائم رہیے اس کی عبادت کے لیے. هل تعلم له سمیا, کیا آپ جانتے اس کا کوئی ہم نام بھی, یعنی اس جیسا بھی کوئی ہے. آگے جو ہے بیست بعد الموت کا بیان آ رہا ہے, مشرکین کا ایک اعتراض, اس کا جواب. بیقول الانسان اذا ما مت, اور کہتے ہیں یہ انسان کہ جب میں مر جاؤں گا. لسوف اخرج حیا, تو کیا نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. گویا مرنے کے بعد تو مٹی ہو جاتا ہے آدمی, اس کا جسم منتشر ہو جاتا ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, تو کیا دوبارہ جو ہے اٹھایا جاؤں گا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اولا یذکر الانسان, کیا یاد نہیں کرتا انسان. انا خلقناہ من قبل ولم یکن شیئا, کہ ہم اسے اس سے پہلے پیدا کر چکے ہیں جب وہ کچھ تھا ہی نہیں. ابھی ہڈیاں تو ہے, کچھ نہ کچھ تو اس کے باقیات ہیں, اس سے پیدا کرنا تو پھر بھی نسبتا آسان ہے. جب وہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا اللہ نے, تو اس وقت پیدا کیا اسے. فوربک, اور آپ کے رب کی قسم. لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ, ہم لازمن جمع کریں گے انہیں اور شیطانوں کو. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ, اور پھر وہ سب حاضر ہوں گے. حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّا, جہنم کے پاس گھٹنوں کے بل. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ, اور پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر جماعت میں سے. اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا, جو ان میں سے اللہ سے زیادہ جو ہے وہ سرکشی کرتا تھا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ, اور پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو. ہم اولا بہا سبیا, یعنی جو لوگ زیادہ مستحق ہیں جہنم میں داخل ہونے کے, تو ہر امت میں سے ایسے سرکش لوگوں کو اللہ نکال باہر کریں گے اور جہنم واصل فرما دیں گے. آگے جو ہے پل صراط کا ذکر آ رہا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور نہیں ہے تم میں سے ایک بھی مگر وہ اس پر حاضر ہوگا, یعنی جہنم پر پیش کیا جائے گا. کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اور یہ تمہارے رب کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے, ہر انسان نے جہنم پر وارد ہونا ہے, چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے برا ہو, اور اسی کو ہم پل صراط کہتے ہیں, اور اس پر جو ہے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا, اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم سے گزرتا ہوا پھر جنت تک جاتا ہے. اسی روح المانی میں فقرہ لکھا ہے, الورود مرور علیہ من غیر دخول, یعنی یہ جہنم پر حاضری ہے بغیر اس میں داخل ہوئے, اور یہی پر صراط کا سفر کہلاتا ہے. پھر آگے فرمایا, ثم ننجی الذین تقوا, پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ونذر الظالمین فیہا جسیا, اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے. تو جو نیکوکار ہوں گے وہ اس رستے سے گزر کر جنت تک پہنچ جائیں گے, اور جو سیاہکار ہوں گے وہ پھر گھٹنوں کے بل جو اس میں جا پڑیں گے. تو یہ ہم جانتے ہیں یہ پل ہے جو جہنم سے گزرتا ہوا سیدھا جنت تک جاتا ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب لوگ جہنم پر پہنچیں گے پھر اپنے اپنے اعمال کے حساب سے وہاں سے واپس ہوں گے, اور آپ نے فرمایا پہلا گروہ بجلی کی سی چمک سے گزر جائے گا, یہ بڑے نیکوکار ہوں گے, یعنی اتنی تیزی سے یہ پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا ایک اور گروہ ہوگا جو ہوا کسی تیزی سے چلا جائے گا. پھر آپ نے کہا ایک گروہ ہوگا جو تیز گھوڑ سواروں کی طرح چلا جائے گا, اور پھر آپ نے مزید فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو اونٹ سواروں کی طرح نکل جائیں, کچھ لوگ ہوں گے جو دوڑتے ہوئے چلے جائیں, کچھ بس پیدل جو ہے چلے جائیں گے, لیکن یہ بھی بڑا غنیمت ہوگا کہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے. آگے ہم سورہ حدید پڑھیں گے, وہاں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کے پاس نور ہوگا, ایک ان کے سامنے ایک ان کی دائیں طرف, سامنے جو ایمان کا نور ہوگا دائیں طرف نیک اعمال کا نور ہوگا, اور وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہوں گے جیسے منافقین صرف زبانی دعوے دار تھے ایمان کے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں تھا, تو نہ ان کے پاس ایمان کا نور ہوگا نہ نیک اعمال کا نور ہوگا, اور وہ پیچھے رہ جائیں گے جبکہ ایمان والے جو ہے اپنی روشنی میں آگے نکلتے چلے جائیں گے. تو بہرحال یہ سفر میں نے آپ نے سپنے کرنا ہے, دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں سات خیریت کے جو ہے بلے سے رات سے پار کروائے اور جنت میں داخلہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دنیاوی سر و سامان کی کثرت جو ہے اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ایک اعتراض اس کا جواب آ رہا ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے, اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا, کہ کون سا فریق دونوں میں سے زیادہ بہتر ہے مقام کے لحاظ سے, وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, اور زیادہ بہتر ہے مجلس کے اعتبار سے جس کے ساتھی زیادہ اچھے, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں, جواب دیا جا رہا ہے, ہم احسنوا اساسا ورئیا, وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھی ساز و سامان میں اور ٹیک ٹاک میں. تو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے ساتھ کتنے بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ دیکھو غلام ہیں اور کم حیثیت لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے. تو یہ جواب دیا جا رہا ہے, یہ تو اللہ نے پہلے بھی بہت ساری ایسی نافرمان قوموں کو برباد کیا ہے. اب یہ تو ایک طرح کا الزامی جواب کہلاتا ہے, ابھی ایک تحقیقی جواب بھی آ رہا ہے, کل من کانا فی الضلالہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ جو شخص ہے گمراہی میں, فل یمدد لہ الرحمن مدا, تو ڈھیل دیتا ہے اسے رحمان جو ہے ایک حد تک ڈھیل دینا, حتی اذا راو ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, اما العذاب و اما الساعۃ, یا تو عذاب کو یا پھر قیامت کو, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا, تو انہیں معلوم ہو جائے گا کون تھا جو ہے زیادہ برا مکان کے اعتبار سے, وَأَضْعَفُ جُنْدًا, اور کون زیادہ کمزور تھا جتھے کے اعتبار سے. اب تو اپنے مجلس میں بڑا گھمنڈ کر رہے ہو, اپنے مال و دولت پہ اترا رہے ہو, لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب تھا اور کون ناکام تھا. آگے ہدایت کے درجات بیان ہو رہے ہیں, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَدَوْا هُدًى, اور زیادہ کرتا ہے کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کی جو ہدایت اختیار کرنے ہیں, یعنی ہدایت کے درجات, والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں, خیر عند ربک ثواباً و خیر مردا, اور آپ کے رب کے ہاں یہ ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور یہی انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. ایمان اور نیک اعمال جن کے پاس ہوں گے انہی کو ثواب بھی بدلہ بھی اچھا ملے گا, انہی کا انجام بھی اچھا ہوگا. آگے دوسرا دھوکہ بیان ہو رہا ہے, پہلا دھوکہ کیا تھا, دنیا کا ساز و سامان مال و دولت اور یہ آدمی کو جو ہے حد سے دوری کر دیتا ہے. اور دوسرے دھوکے کا یہاں بیان, یعنی ایک جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں ان کے ذہن میں خیال آتا ہے جس اللہ نے یہاں دیا وہ وہاں پر بھی دے گا, وجہ یہ کہ ہم میں کوئی خوبی ہے اور اس خوبی کی وجہ سے ہمیں یہاں ملا ہے تو وہاں پر بھی ملے گا, حالانکہ ہم میں کوئی خوبی نہیں, اللہ کی دین ہے, یہ اللہ کی آزمائش ہے. فرمایا افرائیت الذین کفروا بآیاتنا, بس کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا. وقال لأوتین مالا وولدا, اور اس نے کہا کہ ضرور دیا جائے گا مجھے مال اور اولاد. اطلع الغیب, کیا وہ جھانک کر دیکھا ہے غیب کو. ام اتخذ عند الرحمن عہدا, اب اسے جواب دیا جا رہا ہے, یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لکھوا لیا کہ اسے لازمن جو ہے آخرت میں بھی بھاگ کوئی دیا جائے گا. کلا, ہرگز نہیں. سنکتبو ما یقول, بلکہ ہم لکھتے جا رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. اور فرمایا نمد له من العذاب مدا, اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جا رہے ہیں ان کے لیے, یعنی عذاب میں ڈھیل دینا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, اور ہم ہی وارث ہوں گے ان چیزوں کے جو کہہ رہا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور وہ آئے گا ہمارے پاس بالکل تنہا, یعنی آج جس مال و دولت زمین جائیداد میں گھمٹ کر رہا ہے سب اس کے پاس سے جانے والی, مرتے ہوئے بادشاہ کے ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں, ساری جاگیر اور ساری خزانے اور مال و دولت یہی رہ جاتا ہے, خالی ہاتھ جانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالآخر یہ اس کی یہ ساری چیزیں اس کے اصل وارث تو ہم ہی ہیں, ابھی ہم نے اسے امانتن دیا ہے, امتحانن دیا ہے, اس پہ بڑا روک جھاڑ رہا ہے, لیکن یہ ہمارے پاس بالکل تنہا واپس آئے گا, نہ وہ نوکر چاکر خدا و حشم اس کے آگے پیچھے ہوں گے, نہ اس کی مال و دولت ساتھ ہوگی, تنہا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. واتخذوا من دون اللہ آلہا, اور انہوں نے ٹھہرا لی اس اللہ کے سوا دوسرے معبود. لیکونوا لہم عزا, تاکہ ہو ان کے لیے وہ مددگار. کلا سیکفرون بعبادتہم, ہرگز نہیں, ان قریب انکار کریں گے ان کی بندگی کا. ویکونون علیہم ضدا, اب وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف. یہ ہے انجام مشرکوں کا, جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کرا دے دیا, انبیاء کو اللہ کے بیٹے کرا دے دیا, اولیاء اللہ کو خدائی میں شریک کر دیا. تو یہ فرشتے, یہ انبیاء, یہ اولیاء اللہ ایسے لوگوں کے دشمن ہوں گے قیامت کے, اور رد کر دیں گے ان کی محبت کو, ان کی ظاہر ہے ان کی تعلیمات ہی نہیں تھی, یہ تو الٹا ان کا ظلم کیا جا رہا ہے, ان کا نام لے لے کر جو شرک کیا جا رہا ہے. آگے سبب گمراہی بھی بیان ہو رہا ہے. الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو کفار پر. تعزهم عزا, بس وہ اکساتے ہیں انہیں جیسے اکسایا جاتا ہے, نئے سے نئی بات لے کے آتے ہیں, بے حیائی کی اور برائی کی اور ضلالت کی. فلا تعجل علیہم, پس جلدی نہ کیجئے ان کے حوالے سے. انما نعد لهم عدا, اور بے شک ہم نے گن رکھا ہے انہیں جیسے گنا جاتا ہے, یہ ایک ایک جو ہے ہماری اختیار میں ہے, ہمیں پتا ہے, اور ان سب کو جو ہے گویا ان کا ایک بدترین انجام ہونے والا. اب آگے احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں, اور پہلے متقین کا انجام. یوم نحشر المتقین, اور جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو. الا رحمانی وفدا, اور وہ رحمان کے سامنے لائے جائیں گے ایک مہمان وقت کی طرح سے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ بَرْدًا, اور ہاکے جائیں گے مجرمین دوزخ کی طرف, جیسے پیاسے جانوروں کو جو ہے ہاکا جاتا ہے. پیاسے اونٹ جو ہوتے ہیں کئی دنوں سے پانی نہیں ملا ہوتا ہے, جب پانی کی طرف لے جائے جاتے ہیں تو بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, تو اسی طرح یہ مجرمین جہنم کی طرح ایسے دوڑتے ہوئے جائیں گے. ورنہ تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ تو چل ہی نہیں رہے ہوں گے اور قدم نہیں اٹھ رہے ہوں گے, لیکن پیاسے اونٹوں کی طرح دوڑتے ہوئے وہاں پہنچیں گے. لا یملکون الشفاعۃ, اور نہیں کر سکیں گے وہاں کوئی سفارش. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, مگر وہ شخص جس نے کر لیا ہے رحمان کے ہاں کوئی عہد. وہ انبیاء ہوں گے, صالحین ہوں گے, حفاظ ہوں گے, شہداء ہوں گے, جنہیں بھی اللہ یہ اعزاز دے گا اور موقع دے گا کہ وہ سفارش کریں. لیکن آگے اگلی سورت سورۃ طہٰ آ رہی ہے, وہاں آیت نمبر 109 میں سے واضح کر دیا گیا کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے, اللہ اسے اجازت دے گا کہ ہاں تم سفارش کر, اور پھر دوسری طرف بھی اللہ ہی بتائے گا کہ تم کس کے لیے سفارش کر. تو یہ جبری شفاعت جو ہے نا, کہ بس ایک آدمی اٹھے گا اور کہے گا اللہ یہ چار تو میرے ساتھ جائیں گے ہی جائیں گے, تو یہ کوئی نہیں کر سکتا, کسی میں لب کشائی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے, تو اللہ کی اجازت ہی سے سب کچھ ہوگا. البتہ بعض ایسے نیکوکار لوگ جنہوں نے واقعی جو ہے وہ نیکی کی ہوگی ان کے درجے کی, تو اللہ ان کا اعزاز فرمائیں گے اور ان کے کہنے سے جو ہے کچھ لوگوں کی بخشش ہو جائے گی. فرمایا وقال اتخذ الرحمن ولدا, اور بعض کہتے ہیں کہ بنا رکھا ہے رحمان نے بیٹا. لقد جئتم شیئا ندا, اور تم تو اتر آئے ہو بہت ہی بھاری بات پر, اور یہ بات کیسی ہے, اور شرک پر اللہ کا غضب کیسے بھڑکتا ہے, یہ چند آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے. فما تقاد السماوات يتفطرن من, اور قریب ہے کہ آسمان جو ہے اس سے پھٹ جائے, وتنشق الارض, اور زمین شق ہو جائے, وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے. کس بات پر؟ اندعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ بنائے کسی کو اولاد. تو آگے اللہ کی عظمت بھی آ رہی ہے, لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے, جو بوڑھا ہو جائے, جو کمزور پڑ جائے, تو اسے بڑھاپے کا سہارا چاہیے. پھر ہم مر جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, تو ہمارے پیچھے ہماری اولاد ایک طرح کا تسلسل ہوتی, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, اسے ہمیشہ رہنا ہے, وہ ہمیشہ کبھی ہے, اس پر کبھی کمزوری نہیں آنی, اس پر کبھی بڑھاپا نہیں آنا, اس پر کبھی موت نہیں آنی, اس لیے اس کے لیے اولاد کا تصور آئے گا. پھر جیسے ہی آدمی اولاد کا تصور کرتا ہے تو اس میں بیوی کا تصور بھی آ جاتا ہے, ابھی جو ہے جنسی جذبے کا بھی تصور آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کو آلودہ کرتی ہے, تو اللہ ان سب سے پاک. پھر اسی طرح اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی ہم کفو ہوتی ہے, ہم ذات ہوتی ہے. وہ انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے, گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہوتا ہے, اور اسی طرح بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے, تو وہ ہم ذات ہم کفو ہوتا ہے. تو اگر کوئی اللہ کے لیے بیٹے کا تصور کر لے یا بیٹی کا, تو وہ گویا اولاد تھے اللہ کے برابر ہی ہو گئی, اللہ کی اولاد تھے اللہ ہی ہوئی, تو وہ ہم ذات ہو جائے گا, ہم کفو ہو جائے گا, جبکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. تو اس وجہ سے اللہ کا غصہ بہت بھڑکتا ہے. اور آپ نے شرک کے یہ خارجی اثرات دیکھے کہ اگر واقعی شرک کے اثرات نظر آنے لگے تو شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اتنی بڑی تہمت ہے جو رحمان پر لگائی جاتی. آگے پھر عظمت خداوندی کا بیان. ان کلو منف سماواتی ولد, اور سب مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, الا آت الرحمان عبدا, مگر وہ آئے گی رحمان کے پاس غلام ہو کر, جس میں کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں, سب اللہ کی مخلوق ہیں, سب اللہ کے عاجز غلام ہیں. لقد احصاہم وعدہم عدا, اور اس اللہ نے ہر ایک کا احاطہ کیا ہوا ہے اور گن رکھا ہے انہیں اچھی طرح, کوئی ایک بھی بچ کر جانے والا نہیں, کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہیں ہونے والا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور ہر ایک ان میں سے آئے گا اس اللہ کے پاس قیامت کے روز تنہا. اور ہم پڑھ چکے کہ قیامت کے دن آدمی ننگے پاؤں ننگے بدل بغیر ختنے کے جو ہے وہاں کھڑا ہوگا, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور سب کو اللہ کے ہاں جواب نہیں کرنی پڑی. احادیث سے جو منظر آتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا وکیل نہیں ہوگا جو اس کی طرف سے اللہ سے آرگیو کر سکے, براہ راست اللہ کو جواب دینا ہوگا. اور آدمی اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کو ٹھاکے مارتا ہوا پائے گا, اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہیں پائے گا, اور اس کیفیت میں پھر اسے اپنا حساب دینا ہوگا. اللہ پوچھے گا میں نے یہ احسان کیے, تو نے کیا کیا, اور پھر یہ غنیمت ہوگا کہ پھر اللہ بس کہہ کے بس ٹھیک ہے جاؤ. لیکن اگر اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا یہ گناہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, اس طرح کیوں کیا, تو وہ آدمی مارا گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, کیونکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اپنے گناہوں کا. آگے صالحین کے لیے بشارت آ رہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, سیجعل لهم الرحمن ودا, عنقریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت. اور اس حوالے سے بھی سمجھ دیجئے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت رکھو. چنانچہ وہ جو ہے عالم بالا میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. اسی طرح عالم دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں جو ہے اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی. تو فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا, عنقریب پیدا کر دے گا ان نیک لوگوں کے لیے رحمان محبت. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, بس آخر میں جو حکمت انزال قرآن, فرمایا کہ بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو نبی آپ کی زبان. ایک تو یہ کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آسان ہوتا ہے, دوسرے یہ کہ آپ کی زبان کون سی تھی, عربی مبین. دنیا میں بہت ساری زبانیں, اور یہ زبان بھی اللہ کی طرف سے, یعنی یہ انسان نے پہلے بیٹھ کے کوئی نکالا نہیں کہ یہ زبان کیسے بنے گی, یہ الہامی چیز ہے, یہ اللہ نے خود ہی انسانوں میں ودیت فرمائی, اور یہ بہت ساری زبانیں انسان بولتا ہے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے کون سی زبان کو منتخب کیا اپنے کلام کے لیے؟ تو وہ ہے عربی زبان. تو اس زبان کو ایک اعزاز حاصل ہے. پھر جو لوگ اس سے قریب ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زبان سیکھنی اور اس کا سمجھنا یہ بہت آسان ہے باقی زبانوں کے مقابلے. یعنی اردو مشکل ہے لیکن عربی نسبتاً آسان ہے اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا. پھر اس میں ایکسپریشن کے بہت زیادہ طریقے ہیں عربی میں، اور بہت بڑی وکیبلری کے ساتھ ایک بڑی زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی زبان کو سیکھیں، اللہ کے رسول کی زبان کو سیکھیں، صحابہ کی زبان، اور اہل جنت کی زبان بھی کون سی ہوگی؟ یا عربی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے. اور عربی زبان میں یہ خوبی ہے کہ جب آدمی محض زبان سیکھنے جاتا ہے نا، تو دین سے بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اسلام کی زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے. دو جولائی سے قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں بھی جو ہے یہ ایک سالہ قرآن فہمی کورس کہلاتا ہے، اور اس میں کئی سبجیکٹ. میں نے جب کیا تھا 99 میں 5 سے سبجیکٹ تھے، اب تقریباً 12-14 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. سب کا تعلق قرآن سے، قرآن کی تجوید پڑھائی جاتی ہے، کیسے پڑھیں، بڑی بڑی غلطیوں سے کیسے بچا جائے، اسی طرح اس کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ترجمہ کرنا ہے، پھر تفسیر پڑھائی جاتی ہے منتخب نصاب کے حوالے سے، پھر اسی طرح جو ہے فقہ پڑھائی جاتی ہے کہ کیا اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، سیرت صحابہ پڑھائی جاتی ہے، اور یہ سب 10 مہینے میں ہو جاتا ہے. اور صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، ہفتہ اتوار بھی ہم چھٹی دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالیں اور اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک طالب علم کی طرح بیٹھ کر جو ہے اور وقت لگا کے ان چیزوں کو سیکھیں. تو فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو اے نبی آپ کی زبان میں. اور فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ خوشخبری دے دیں اس کے ذریعے سے متقین کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے جھگڑالو لوگوں کو جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور جو ہے وہ قرآن اور اس کی آیات کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. در سے عبرت جو ہے ماں قبل سے دیا جا رہا ہے، اسی پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا محسوس کرتے ان میں سے کسی ایک کو بھی؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا آپ سنتے ان کی کوئی بھنک بھی؟ اللہ نے ایسے مٹایا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں رہا، اب پتہ ہی نہیں چلا. اتنی بڑی بڑی قومیں اور ایسی طاقت پر گھمنڈ کرنے والی اور اللہ کے مقابلے میں جو ہے کھڑی ہونے والی، ایسے مٹ کر ختم ہو گئی کہ ان کے کوئی جو ہے نام و نشان باقی نہیں رہا. اگلی سورت سورہ طہٰ ہے، اور یہ تین سورتیں سورہ مریم، سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء، یہ تینوں جوڑوں کی سورت میں، کیونکہ ان تینوں سورتوں میں کئی انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے. سورہ طہٰ جو ہے وہ مکی دور کے بالکل وسط میں نازل ہوئی، اور قصص النبیین کے انداز میں جیسے ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی، تو اسی طرح سورہ طہٰ میں تقریباً 5 رکوع جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ رہے ہیں، اور قصص النبیین کے انداز میں ٹوٹل اس میں 8 رکوع ہیں. پھر یہ کہ طہٰ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے بھی ایک نام ہے. طہٰ اس کے اصل معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، البتہ ایک رائے جو مفسرین کی اپنی آبزرویشن ہے کہ جہاں طہٰ آتی ہے حروف مقطعات میں، اس صورت میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر آتا ہے، یعنی سانپ کا ذکر آتا ہے، اس کا سانپ بننا. تو لوگوں کا اپنا مشاہدہ ہے، تو حقیقی معنی اس کے جو ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے طہٰ کے. البتہ اس کی ایک خاص بات اس صورت کی یہ کہ ابتدائی 14 آیات جو ہیں ان کی تلاوت فرما رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بہن، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچے. وہ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں آئے کہ یہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، اس نے رشتے ناطے اکراٹ کے رکھ دی، یعنی بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا. تو انہوں نے تلوار نکالی کہ بس آج اس کا خاتمہ کر کے چھوڑوں گا. تو رستے میں جو ہے ایک صحابی مل گیا، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ بڑے غصے میں جا رہے ہیں اور شدید معاملہ. تو انہوں نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی. یہ سننا تھا کہ غصے میں وہاں گئے پہنچے ہیں، تو وہ ان آیات کی تلاوت کری تھی جو ابتدائی 14 آیات، اور گھر پہنچ گئے ان کی پوچھا، انہوں نے فوراً چھپا لیا جلدی وہ پہنچے، اور پھر انہوں نے پوچھا کیا پڑھنی تھی، اور پھر مارا پیٹا بھی، وہ زخمی ہو گئے، خون نکل آیا. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں بتاتی تمہیں، میں نہیں دیتی، تم کافر ہو، نجس ہو، تم نہیں اسے دیکھ سکتے. تو
پھر وہ دھیمے پڑے کہ اچھا میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا میں نے نہا کیا ہو تو گزر کر کے آیا. پھر انہوں نے یہ آیات سنائی, تو یہ آیات سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل گیا, ان کا دل تبدیل ہو گیا. اور کہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ غصے میں تھے اور قتل کرنے چلے تھے, اور کہاں آپ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. ابھی وہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہاتھ میں ابھی بھی تلوار تھی, تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو عمر ہے, سب گھبرا گئے. کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, انہوں نے کہا میں سنبھالوں گا آنے دو. تو وہ جب آئے ہیں تو بات ہی پلٹی ہوئی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے ایمان قبول کیا. تو بہرحال ابتدائی 8 آیات میں توحید کا بیان آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہ حروف مقطعات, اور جیسے کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے بھی ایک یاسین آتا ہے, اسی طرح طہ بھی آپ کے اسماء گرامی میں سے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے نازل نہیں کیا ہے نبی یہ قرآن آپ پر کہ آپ مشقت اٹھائیں. الا تذکرہ, یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت. لمن یخشا, ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض, اور یہ نازل ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو. والسماوات العلا, اور ان بلند آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوى, اور رحمان تو وہ ہے جو عرش پر متمکن ہے. تو رحمان عرش پر ہے لیکن کیسے ہے, جیسے اس کے شایان شان ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے, ہم نے کہا تھا کل کائنات ہے. ہم سے قریب ترین چیز زمین ہے, ہم سے دور ترین چیز آسمان ہے, اور اس کے درمیان کیا آ جاتا ہے, کل کائنات آ جاتی ہے. تو جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا سب بندہ ہی کا ہے. وما تحت السرا, اور جو کہ زمین کے مرکز میں ہے. تو یہ تحت السرا کہلاتا ہے, تو ہم سے نیچے زمین کے انتہا تک چلے جائیں تو وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وَإن تجھر بالقول, اب صفت علم باری تعالیٰ آ رہی ہے, اور جب اگر آپ جو ہے زور سے بات کہیں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, تو وہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو بات پوشیدہ کہی جاتی ہے اور جو خفیہ رکھی جاتی. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اسی کے لیے سارے اچھے نام. اب یہاں سے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں. اور ہم نے سمجھا تھا کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ نے رحم فرمایا ہے اور یہ لوگ جو ہے آل فرعون کے بدترین ظلم کا شکار ہوئے ہیں, اور بالکل ہی جو ہے ان کی ایسی تیسی کر دی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر یہاں اب 5 رکوع آ رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی زندگی کے 3 ادوار ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر مدین روانگی تک. اب وہ پیدا ہوئے, ان کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھا, انہیں دریا میں ڈالا, پھر فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی. جب جوان ہوئی تو ان کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا, اس پر فرعون کو موقع مل گیا تھا قتل کرنے کا, تو انہوں نے ہجرت کی اور مدین چلے گئے. یہ پہلا دور ہے ان کا. پھر وہ مدین میں رہے تقریباً 10 سال, اور پھر وہاں سے واپس آئے. ارادہ یہ تھا خاموشی سے مصر میں آ کے رہنا شروع کر دیں گے, کوئی جانتا پہچانتا ہے اس طرح ہوگا نہیں, بس باقی زندگی گزر جائے گی. لیکن رستے میں کوئی تو کے پاس سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اظہار بھی فرما دیا, معجزات بھی دے دیے, اور جس سے بچ کر رہنا چاہ رہے تھے سیدھا اس کے پاس بھیج دیا, جاؤ سیدھے فرعون کے پاس اور اسے جو ہے اللہ کا پیغام دو. چنانچہ یہ ان کا دوسرا دور ہے. وہ پھر فرعون کے پاس آئے اور پھر جادوگروں سے مقابلہ ہے, اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے, اور پھر سمندر کا پھٹنا اور صحرا سینا تک پہنچنا, یہ دوسرا دور ہے ان کی زندگی کا. تو پہلا دور پیدائش سے مدین ہجرت, اور دوسرا دور مدین سے واپسی تک صحرا سینا ہجرت. تو دو دفعہ ہجرت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور پھر اس کے بعد سے صحرا سینا کے وہاں اللہ کی نعمتیں اور اس قوم کی نافرمانی, یہاں تک کہ آپ کا وصال. تو صحرا سینا ہجرت سے لے کر آپ کے وصال تک یہ تیسرا دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. تو بات جو ہے دوسرے دور سے شروع ہو رہی ہے. دوسرا دور کیا تھا, مدین سے واپسی ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ 10 سال مدین میں گزارے, اب واپس آنا چاہ رہے ہیں مصر. چنانچہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. وَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, اور کیا آئی ہے خبر آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی. اِذْ رَأَى نَارًا, جبکہ انہوں نے دیکھی آگ. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا, تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو,
انی آنستو نارا، بے شک میں نے معلوم کی ہے آگ، لعلی آتی کو منہا بے قبض، شاید کہ میں لے آؤں وہاں سے تمہارے لیے بھی کوئی تاپنے کا انگارا، او اجدو علن ناری ہدا، یا میں پاؤں اس کے پاس کوئی راستہ بتانے والا، آگ لگی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی ہوگا، یہ خود صدبہ خود تو آگ جلتی نہیں، تو لوگوں سے راستہ پوچھ لیں گے میں سچا راستہ کس طرف سے، اور صحرا کا موسم بھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل متضاد ہوتا ہے، دوپہر میں انتہائی گرمی یعنی بیکنگ ہاٹ ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، 50 سیلسیس کراس کر جاتا ہے اور انتہائی گرمی ہوتی ہے، اور رات میں انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہ آدمی پر کب کباہٹ تاری ہونے لگتی ہے اور انتہائی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو اب رات کا وقت ہے اور یہ آ رہے ہیں اور دور ایک آگ نظر آ رہی ہے پہاڑ کے اوپر، آیت نمبر ہے 10، فرمایا فلما آتا بس جب وہ آئے اس کے پاس، آگ لینے آئے ہیں، لیکن اب دیکھیں کس سے ملاقات ہو رہی ہے، نودیا یا موسیٰ، تو ہم نے پکارا کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک ہم تمہارے رب ہیں، فخلا نا علی، اور یہ جو انا کا صیغہ آتا ہے، بہرحال آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے رائل پلورل استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے جمع کے صیغے میں بات کرنا، ویسے انا تو واحد ہی ہے، آگے آ جائے گا جو ہے جمع میں بھی، تو فرمایا کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، فخلا نا علیک، بس اتار دیجیے اپنی جوتیاں، انکا بالواد المقدس توا، اور بے شک آپ توا کی مقدس وادی میں، وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، بس میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، بس آپ سنیے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کو اصول ثلاثہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، پہلے رسالت کی بات ہوگی کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے بطور نبی اور رسول، اب آپ کا کام کیا ہے، جو میں وحی کروں اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تو یہ رسالت کا ذکر آ گیا، اب دوسرا جو ہے توحید کا ذکر آ رہا ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدنی، بس آپ میری ہی عبادت کیجیے، واقعی صلات علی ذکری، اور نماز قائم کیجیے میری یاد کے لیے، تو اکثر و بیشتر قرآن میں جو احکامات ہیں ان کی حکمتیں بھی بیان ہوئی ہیں، تو نماز کیوں پڑھی جائے، یہاں اس کی حکمت آ گئی تاکہ اللہ یاد رہے، آدمی اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہے اور دنیا کے اتنے مسائل ہر طرح کے روزانہ اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں کہ بہت یقینی بات ہے کہ وہ غافل ہو جائے اللہ سے اور آخرت سے، تو یہ بھی کافی تھا کہ روزانہ ایک ریمائنڈر ہوتا کہ بھئی تم اللہ کے بندے ہو، تم یہاں امتحان ہو، اصل زندگی آخرت کی ہے اور یہاں تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے، لیکن ایک دفعہ اعلان نہیں کیا جاتا روزانہ، 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے اذان کی صورت میں اور یہ سبق یاد دلایا جاتا ہے، اس سے توقع یہ ہے کہ جو شعور سے روزانہ نماز پڑھتا ہوگا اسے یہ سبق یاد رہے گا، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم بغیر شعور کے بس عادتاً نماز پڑھیں تو پھر جو ہے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو اسی طرح تیسری بات آ رہی ہے یعنی ایمان بالآخرت کا ذکر، ان الساعت آتیا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اکادو اخفیہا، اور میں اسے مخفی رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعیٰ، تاکہ میں ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو کچھ اس نے کمایا، آگے اب تفصیل آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اس ملاقات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، فرمایا فلا یصدنک عنہا، اور بس نہ روک دے آپ کو یہ آخرت کی یا قیامت کی فکر، ملا یومن بہا، وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا ہے اس پر، وتبع ہواہ فتردا، اور پیروی کر رہا ہے اپنی خواہش کی تو وہ پھر ہلاک ہو جائے گا، یعنی آپ پریشان نہ ہو، آپ سے بات پہنچائیں، اور جو انکار کرے گا ایمان نہیں لائے گا اپنے نفس کی پیروی کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ہلاکت سے دوچار ہوگا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا اور اس پر شوق کے کلام ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام، کیا تھا ان کے ہاتھ میں، تو اتنا جواب کافی تھا، قالا ہی عصائی، کہنے لگے یہ میری لاٹھی ہے، لیکن جب کسی سے بات کرنے کا شوق ہو تو آدمی ذرا بات کو طول دیتا ہے، لمبا کرتا ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیسے طول دیا، اتنی بات کافی تھی کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن کہنے لگے اتوکعوا علیہا، میں اس سے سہارا لیتا ہوں اس پر، واحش بها علی غنمی، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے، ولیا فیہا معارب اخرى، اور اس کے ساتھ میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں اس سے کرتا ہوں، تو اسے تب طول دیا بات کو جتنی لمبی بات ہو سکے، قال القیہا یا موسیٰ، اب پہلے معجزے کا ذکر آ رہا ہے، اللہ نے کہا اسے ڈال دیجئے موسیٰ علیہ السلام،
فالقاها بس انہوں نے اس لاٹھی کو ڈال دیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى بس وہ یکایک ہو گیا ایک سانپ بڑا پرتیلا تیزی سے چلنے والا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ اللہ نے حکم دیا اسے پکڑ لیجیے اور خوف زدہ نہ ہوئیے ویسے دوسرے مقام پر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ پھیری اور ارادہ تھا کہ آپ دوڑ لگا دیں کہ اللہ نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں اور اسے پکڑ لیجیے اصل میں شریعت یہی ہے اب قرآن کی جو آیات ہے نا ان کی دو طرح سے تفصیل ہوتی ہے ایک تاویل عام کہلاتی ہے تاویل خاص کہلاتی ہے تاویل خاص جو ہے وہ اس حساب سے ہوتی ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا کیا ماحول تھا کیا ہو رہا تھا اس لحاظ سے ایکسپلین کیا جاتا ہے تب یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ جو ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر پہنچ گئے ایک توا کی وادی میں تھے اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے تھے اور اللہ نے کہا یہ لاٹھی ڈال دیجئے پھر اللہ نے کہا کہ اسے پکڑ لیجئے تو موسیٰ علیہ السلام نے سانپ چاپ کو پکڑ لیا اب وہ لاٹھی بن گئی لیکن اس میں تعبیر عام بھی ہر آیت میں ہوتی ہے تو اس کی تعبیر عام کیا ہے میرے آپ کے لیے آئندہ آنے والوں کے لیے کیا پیغام تو اصل میں یہی شریعت ہے جب اللہ کہے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو جب اللہ کہے پکڑ لو پکڑ لو تو جو اللہ نہ کرنے کا حکم دے چھوڑ دینے کا حکم دے اسے چھوڑ دیا جائے جسے اللہ اختیار کرنے کا حکم دے دے اسے اختیار کر دیا جائے موسیٰ علیہ السلام نے آگے نہیں کیا یہ تو سانپ ہے مجھے ڈس لے گا میں کیسے پکڑوں سانپ تو پکڑنے والی چیز نہیں نہیں بس اللہ کا حکم ہے تو اب کرنا ہی کرنا ہے تو یہی اصل میں اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تو فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولى پس ہم لوٹا دیں گے اسے اس کی اپنی اصل حالت میں وضمم یدک الی جناحک اب یہ دوسرا مرجع پھر کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ ڈالیے اپنی بغل میں تخرج بیضاء من غیر سوء اور وہ نکل آئے گا روشن بغیر کسی بیماری کے برائی کے تو جب ہاتھ ڈال کر نکالا تو بالکل چاند کی طرح روشن تھا چمکتا ہوا تو یہ دو معجزے جو ہے دکھا دیے آیتن اخرا فرمایا یہ دوسری نشانی ہے لنریاک من آیاتنا الکبرا تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنے بڑے بڑے نشان اب آگے اللہ تعالی نے حکم دیا دو معجزات دے دیے اب ساتھ ہی کا اذهب الى فرعون بس آپ جائیے فرعون کی طرف انه طغى بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے اب جب اتنا بڑا تراس آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا سب پلان یہ تھا خاموشی سے جا کر سیٹل ہو جانا ہے اور فرعون سے تو کوئی جو ہے اس سے سامنا ہی نہیں کرنا لیکن اللہ نے سیدھا ہی بھیج دیا کہ اب جائیے ہی وہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت عمدہ دعائیں ہیں پانچ دعائیں ہیں جو انہوں نے اس موقع پر کی اللہ نے ساری دعائیں ان کی قبول فرمائی قال رب اشرح لی صدری فرمایا کہ میرے رب کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ شرح صدر کہتے ہیں کہ کوئی مشکل کام آسان محسوس ہونے لگے اس میں اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے اللہ کی طرف سے اس میں نصرت کا حاصل ہو جانا اور دوسری دعا کی ویسر لی امری آسان کر دیجئے مجھ پر میرا کام اور تیسری دعا واحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دیجئے میری زبان کی گرہ تو بعض لوگ اسے لیتے ہیں کہ بیان کے لیے فصاحت اور بلاغت چاہیے ہوتی ہے تو انہوں نے فصاحت اور بلاغت مانگی کہ اللہ میری زبان میں روانی ہو اور میں جو ہے فصیح اور بلیغ بات کروں بعض لوگوں نے ایسے جوڑا ہے کہ زبان میں لکنت تھی وہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے ویسے وہ یعنی ایسا بعض لوگ اسے رد بھی کرتے ہیں کہ بچپن میں جو ہے فرعون نے ان کے سامنے ایک تھال رکھوا دیا اس نے ایک طرف انگارے تھے دوسری طرف موتی ایک جلاد کو کھڑا کر لیا کہ اگر یہ موتی اٹھائے تو اس کا سر اڑا دینا تو ہاتھ موتیوں کی طرف جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا بچے تھے چھوٹے سے پھر انہوں نے انگار اٹھا کے منہ میں رکھ لیا اس سے زبان جل گئی اور زبان پر لکنت آ گئی کئی مفسرین نے یہ بیان کیا واقعہ بہت سارے اسے رد کرتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر بہرحال بعضوں نے لکھا ہے تو اب ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور چوتھی دعا یفقہوا قولی تاکہ وہ سمجھ لے میری بات اور پانچویں وجعلنی وزیرا من اہلی اے اللہ بنا دیجئے میرا مددگار میرے خاندان میں سے ہارون آخی میرے بھائی ہارون کو اشدد بہی عذری اب یہاں پر جو ہے وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو کیوں اپنا مددگار چاہتے تھے نمبر ایک وجہ اشدد بہی عذری تاکہ مضبوط ہو جائے اس سے میری کمائی نمبر دو واشریک ہو فی امری تاکہ وہ شریک ہو جائے میرے کام میں ایک کام کو دو آدمی کریں گے تو زیادہ سہولت ہو جائے گی نمبر تین کئی نصبحا کا کثیرا تاکہ ہم مل کر آپ کی باقی بیان کریں بڑی کثرت سے اور نمبر چار ونذکرا کا کثیرا تاکہ ہم یاد رکھیں آپ کو بہت زیادہ انما کنت بنا بصیرا بے شک اللہ آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں. قال قد اوتیتا سوالک یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا کہ دے دیا گیا جو کچھ آپ نے سوال کیا وہ سب کچھ آپ کو ہے موسیٰ علیہ السلام, ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی. اب پانچ دعاؤں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پانچ انعامات یاد کرا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور یہ اب یہاں سے ان کی زندگی کا پہلا دور ہے پیدائش اور اس کے بعد کے حالات. تو پہلا انعام, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, اور ہم تو احسان کر چکے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ پر ایک دفعہ اور بھی. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى, جبکہ ہم نے القا کیا آپ کی والدہ کے دل پر جو بات بھی القا کی جاتی ہے. اب یہ وہی وہ والی وہی نہیں ہے جو انبیاء کو ہوتی ہے, کوئی بات سجا دینا کوئی تدبیر دل میں ڈال دینا. اصل میں فرعون کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا وہ اسے قتل کرتے تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ہماری مزدور کم ہو جائیں گے, غلاموں سے تو ہم بڑا بیگاڑ لیتے ہیں. تو انہوں نے نجومیوں سے پتا کیا بھائی اب یہ تو کوئی اس کا حل بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے ان میں کوئی خطرہ نہیں ہے, دوسرے سال جو پیدا ہوا کریں گے ان میں خیال ہے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو. تو ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے, اگلے سال وہ قتل کرتے. تو حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سیف ایئر تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ خطرناک سال تھا, اس میں وہ بچے قتل ہو رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نیچرلی یہ دھڑکا لگا تھا کہ اب میرے یہاں ولادت ہوگی, اب کسی بھی دن جو ہے یہ فوجی آ جائیں گے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں. تو پریشان تھی کہ کیا کروں, کیسے اپنے بچے کی جان بچاؤں. تو اللہ نے انہیں ایک تدبیر سجا دی اور اسے اللہ تعالیٰ اپنا پہلا انعام جو ہے وہ گنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر. اور فرمایا انقذی فیہ فی التابوت, اللہ نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی کہ رکھ دو موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں, ایک لکڑی کے گویا صندوق میں. فقذی فیہ فی الیم, اور پھر ڈال دو اسے جو ہے پانی میں دریا میں. فل جو کہل یمو بساحل, بس دیکھ دے گا صندوق کو یہ دریا جو ہے ساحل پر کنارے پر. یا خوش ہو ادو بلی و ادو اللہ, اور اٹھا لے گا اسے میرا دشمن اور جو ہے وہ اس کا دشمن. والقیت علیک محبتا منی, تو یہ اب اللہ کا پہلے ہی سے پلان تھا اور ایسا ہی ہوا, انہوں نے جو ہے لکڑی کے صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا اور وہ جو ہے نیل کی لہروں میں جو ہے بہتا بہتا تابوت جو ہے فرعون کے محل کے پاس تک پہنچ گیا. وہاں فرعون جو ہے وہ باہر نکلا ہوا تھا اور ملکہ بھی تھی, اور انہوں نے دیکھا یہ ایک صندوق آ رہا ہے لہروں پر, تو غلام کو اشارہ کیا, انہوں نے چھلانگ لگائی, وہ صندوق لا کر رکھ دیا سامنے. اب جیسے ہی ملکہ نے وہ صندوق کھولا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے والقیت علیک محبتا منی, اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے. اب یہ دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے محبت ڈال دینا یہ دوسرا انعام ہے. ودتسنا علی عینی, اور فرمایا کہ اور تاکہ تمہاری پرورش کی جا سکے میری ایک نگاہوں میں. تو حالانکہ فرعون کو اس نے مفسرین لکھتے ہیں اس نے کہا یہ یقیناً بنی اسرائیل ہوگا, لیکن اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ جیسے ہی وہ صندوق کھولا ہے تو ملکہ کا دل آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو, اس نے گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ کتنا ہی اچھا ہم اپنا بیٹا بنا لے. فرعون نے کہا یہ اسرائیلی ہے قتل کرو اسے. اس نے کہا یہ چھوٹا بچہ تمہارا کیا بگاڑے گا, اور چلو دیکھ لیتے ہیں کچھ عرصے رکھ کے. وہ بھی اب اتنی من موہنی صورت ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ نے محبت ایسی ڈالی تھی کہ قتل نہیں کیا جا سکا اسے اور لے آیا, حالانکہ اس کا خیال تھا کہ یہ بنی اسرائیلی. فرمایا استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ, اور ان کی بہن نام ان کا بھی مریم بیان ہوتا ہے, والدہ نے بیٹے کو تو دریا میں ڈال دیا صندوق میں, اور بڑی بہن کو کہا کہ ذرا فاصلے سے پیچھے پیچھے جا دیکھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ بڑی بہن جو ہے مریم تھوڑے فاصلے رکھ کے وہ تعاقب کرتی ہے, اس نے دیکھا کہ تو پہنچ گیا محل تک اور وہ ملکہ نے اٹھا لیا اسے, تو وہ پھر اندر گئی ہوگی. اب ہوا یہ کہ ملکہ نے لے تو لیا گود میں, اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہ پی, اب وہ کئی کنیزوں کو بلایا گیا لیکن وہ کسی کا بھی دودھ نہیں لے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اعلان ہو گیا, ملکہ پریشان ہو گئی, پورا دن گزر گیا رات گزر گئی اور جو ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے, تو پریشانی ہو گئی کہ پتہ نہیں بچہ سروائیو کرے گا نہیں کرے گا. تو یہاں پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن, انہوں نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو ذمہ داری یہ اٹھا لے اور جو ہے وہ اس کی کفالت کر سکے. فرجعنا کا الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن, بس ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کے پاس تاکہ ٹھنڈیوں کی آنکھیں وہ غم نہ کریں. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے دولت تھی کہ ماں کی گود میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام, اور خرچہ فرعون سے دلوایا, وہ شاہی خرچہ جو ہے وہ دودھ پلانے کا جو ہے انہیں مل رہا, اور محل میں خود بھی رہ رہی ہیں, بچہ بھی وہاں پل رہا ہے, اور کیا مزے آگے. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ دشمن کے گھر اپنے نبی کو پال کر دکھا دیا. وہ دشمن جو سالوں سے منتظر تھا کہ یہ بچہ آنے والا ہے اور اسے مجھے قتل کرنا ہے, اور اسی کی گود میں پرورش کروائی اللہ تعالیٰ نے. اب تیسرا انعام آ رہا ہے, قتل خطا پر غم سے نجات. وقتلتا نفسا فنجیناک من الغم, بس تم نے قتل کر دیا ایک شخص کو اور ہم نے نجات دی تمہیں غم سے. آگے واقعہ تفصیل سے آ جائے گا, وہاں پڑھیں گے کہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا, وہ بھی خطا, وہ دو آدمی لڑ رہے تھے, ایک اسرائیلی تھا ایک قبطی تھا, اسرائیلی نے مدد کے لیے بلایا, یہ مدد کے لیے گیا, بیچ بچاؤ جیسے ہاتھ مارتے ہیں تو ہاتھ مارا تو وہ مر گیا. اب جیسے استاد سمجھانے کے لیے تھپڑ مارے تو مرنا تو نہیں ہوتا کہ وہ مر ہی جائے گا, تو اس طرح کا واقعہ ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو زیادتی ہو گئی, فوراً اللہ سے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں معاف کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور ہم نے آزمائش کی تھی آپ کی بہت سخت. اور پھر چوتھا انعام آیا, فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَن, پھر آپ رہے کئی برس اہل مدین کے ساتھ, یعنی دس برس آپ آ رہے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, پھر آپ آ گئے جو مقدر وقت تھا اور مقام تھا وہاں پہ ہے موسیٰ علیہ السلام, یعنی اب وہ موسیٰ علیہ السلام وادی طوبا میں کھڑے تھے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے, اب وہ نبوت کا اظہار ہوا جاتا تھا. اور پانچویں نعمت کا ذکر, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, بس ہم نے چن لیا پھر آپ کو اپنی ذات کے لیے, یعنی آپ کو نبوت دی, اپنا رسول بنا کر بھیجا. اب یہاں سے اب دوسرا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, مدین سے واپسی اور پھر جادوگروں وغیرہ سے مقابلہ اور پھر جو ہے صحرا سینا کی طرف ہجرت. گویا مولانا حسین علی یہاں لکھتے ہیں کہ احسانات کی فہرست سن لی آپ نے, اب اپنے کام پر لگی ہے جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا, وہ کیا ہے, جائیے فرعون کی طرف. تو فرمایا, اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, بس اب جائیے آپ اپنے بھائی کے ساتھ موعظے لے کر اور دونوں سستی نہ کیجیے میری یاد میں. اذهبا الى فرعون انه طغى, اور حکم تبلیغ دیا جا رہا ہے, بس اب تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف, بے شک وہ بڑا سرکش ہے. طریقہ تبلیغ بھی سکھایا جا رہا ہے. فقولا له قولا لينا, اور تم دونوں اس سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا. تو ہم بعض دفعہ دین سمجھاتے ہوئے بڑے جارحانہ اور غصے کو تاری کر کے پھر بات سمجھاتے ہیں, جبکہ آپ دیکھیں کہ فرعون سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں ہو سکتا, وہ خدائی کا دعوے دار تھا, وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اتنا بڑا مجرم تو کوئی نہیں ہے. تو اس سے بھی کہا جا رہا ہے دو دو پیغمبروں سے کہ جب اس سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا. تو دین کی تعلیم دیتے ہوئے بہت سختی یہ مطلوب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں, نرمی سے اور اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے. لعلہ یتذکر, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. او یخشا, یا وہ اللہ سے ڈر ہی جائے. آگے اظہار اندیشہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. قالا ربنا اننا نخافو, اور دونوں نے عرض کی کہ ہمارے رب بے شک ہم تو ڈرتے ہیں. این یفرط علینا, کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر. او یدغا, یا بالکل ہی سرکشی کرے گا, یعنی ہمیں قتل ہی کر دے گا. وہ پہلے ہی ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا, اب جب ہم کہیں گے ہم اللہ کے رسول ہیں, وہ تو ایسے ہی قتل کر دے گا. قالا لا تخافا, اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں نہ ڈریے. اننی معکما اسمع وارا, بے شک میں آپ کے ساتھ ہوں, میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں, آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا, آپ جائیے آپ ہمت کیجیے. تو تسلی کی. آگے اب مضمون آ رہا ہے تبلیغ کا. موسیٰ علیہ السلام گویا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا, بس جاؤ تم دونوں اس کے پاس اور کہو, گویا وہ پہنچ بھی گئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا. اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ, بے شک ہم دونوں رسول ہیں تمہارے رب کی طرف سے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, پر بس بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ, اور مت جو ہے تکلیف پہنچاؤ انہیں. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ, اور ہم لائے تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں. والسلام علی من اتبع الہدى, اور سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی. انا قد اوہی الیہ, اور فرمایا کہ بے شک ہم دونوں کی طرف وحی کی گئی ہے. ان العذاب علی من کذب, کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے. وتولى, اور جس نے منہ موڑا. اب یہ سب سن کر جو ہے وہ فرعون نے ایک سوال کیا، کالا فمر ربکما یا موسیٰ، کہنے لگا تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ کالا ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر انہیں ہدایت دی، ان کو طریقہ سکھایا، زندگی کی راہ بتائی. اس پر پہلی چال فرعون کی، تین چالوں کا ذکر آ رہا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑا واضح کر دیا انہوں نے اور لوگ متاثر نہ ہوں، تو فوراً اس نے اب لوگ سن رہے ہیں غور سے بات، تو کہنے لگا کالا فرما بالو القرون الاولى، ان کے بارے میں کیا ہے جو پہلے گزر گئے، یعنی ہم لوگوں کے آبا و اجداد جو مر کب گئے، تم تو اب آئے ہو اللہ کے رسول بن کر، اور تمہارے آنے سے پہلے کتنے جو ہے وہ لوگ جا چکے ہیں یہاں سے، ہمارے بڑے تو یہی کام کرتے ہوئے اور اسی مذہب پر مر گئے جس کے خلاف تم ہمیں یہاں دعوت دے رہے ہو، ان کا کیا بنے گا؟ تو اب کیا ہو سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے؟ یعنی اس کی چال یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ تو سب جہنمی ہیں، وہ تو اللہ انہیں سزا دے گا، تو یہ سارے بڑک اٹھیں گے جو اس کے آس پاس تھے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا حکیمانہ جواب دیا، قال علمها عند ربي في الكتاب، تی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو بہکتا ہے میرا رب اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، وہ ان کا حساب ان سے لے لے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا کیا ہونا ہے، تمہارے پاس تو مجھے بھیجا گیا ہے. تو الذی جعل لکم الارض مہدا، اور وہ اللہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا. اب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے گویا فرعون کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کریں، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور چلا دی اس نے تمہارے لیے اس میں راستے، زمین کو بچھا دیا بستر کی طرح اور اس میں راستے بنا دیے تم آرام سے اس میں چلتے ہو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کر دیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور پھر نکالے جو ہے ہم نے اس کے ذریعے سے، اَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى، یعنی کئی قسم کے نباتات مختلف، کلو وَرْعَوْا انعامکم، یعنی خود بھی کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ اپنے چوپایوں کو بھی، ان فی ذلک لآیات، اور بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں، لأولی النہا، یعنی عقل سے کام لینے والوں کے لیے، حقیقت انسان بیان ہو رہی ہے. فرمایا منہا خلقناکم، اور اسی مٹی سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھ کھڑا کریں گے ایک دفعہ. تو یہ ہم نے کہا تھا یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے ہی بنا ہے، اس کا مادہ بعید مٹی ہی ہے، مادہ قریب نطفہ ہے، لیکن نطفہ بھی کہاں سے بنتا ہے، یہی مٹی سے ہم چیزیں کھا رہے ہیں، پھل سبزیاں جانوروں کے جسم کا گوشت اور ان کے تھنوں کا دودھ بھی کہاں سے آتا ہے، اسی زمین کا چارہ وہ چرتے ہیں تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو ہماری کل خوراک یہی مٹی ہے اور اسی سے ہمارا یہ وجود بن رہا ہے جو ہمارا ہے. تو مرنے کے بعد یہ جسم کہاں چلا جائے گا؟ یہ زمین ہی میں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. اس لیے جو ہم پڑھتے ہیں یعنی عربی میں کہا جاتا ہے کل شعین یرد الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف واپس جانے والی، جسم مٹی سے بنا ہے وہ مٹی میں چلا جائے گا، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ موت کے ساتھ کہاں چلی جائے گی؟ اللہ کے پاس. اس لیے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو انسان کی حقیقت اس طرح ہے جیسے ایک گھوڑا اس کا سوار، تو گھوڑا جو ہے وہ جسم ہے اور سوار جو ہے وہ روح ہے، یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو جسم و روح کے ساتھ انسان ہے. موت پر کیا ہوتا ہے؟ یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، گھوڑا علیحدہ سوار علیحدہ، گھوڑا زمین پر چلا گیا اور سوار جو ہے علیین یا سجیل میں چلا جاتا ہے. علیین نیک لوگوں کی روحوں کی جگہ، اور سجل ویسے بھی جیل خانے کو کہتے ہیں، سجیل جو ہے وہ برے لوگوں کی جگہ. اور جب قیامت قائم ہوگی تو جسم پھر زمین سے اگ جائے گی اور یہ روحوں کو جسم میں ڈال کر پھر انسان مکمل ہو جائے گا. اس انسان نے اگر حیوان بن کر زندگی گزاری ہوگی تو انجام کیا ہے؟ جہنم. لیکن اگر روحانی تقاضے ادا کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی تو انجام کیا ہوگا؟ وہ جنت ہوگی. تو یہ بہرحال مختصر سبق ہے جو یہاں دوہرا دیا گیا. کون سی آیت پہ ہم پہنچ گئے؟ 55 پہ. جزاک اللہ. فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے دکھا دیے ان کو اپنے معجزے سب کے سب، یعنی فرعون، آل فرعون کو. فَكَذَّبَ وَأَبَى، پس اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، اس نے کہا کہ تم آئے ہو ہمارے پاس اس لیے کہ نکال باہر کرو ہمیں ہماری زمین سے. بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، اب یہ اس کی دوسری چال ہے، کہنے لگا اپنے جادو کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بجائے اس کے ایمان لاتا، اس نے کہا، اس نے قرار دیا کہ یہ جادو ہے. تو پہلی چال یہ چلی کہ ہمارے آبا و اجداد کا کیا ہوگا، وہ بھی تو برے رستے پر تھے، گمراہ تھے، شک کر رہے تھے، اس سے موسیٰ علیہ السلام بچا ہے. تو عوام کے سامنے انہیں پریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ کہاں سے نبی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس جو دکھا رہے ہیں یہ تو جادو ہے. تو فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے پاس اسی جیسا جادو. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس اب تم مقرر کر لو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت. لا نُخْلِفَهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اور نہ خلاف کریں گے اس کا ہم اور نہ تم، اور وہ ایک مساوی مقام ہو اور وہاں پر ملاقات ہو جائے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرمایا قال موعدکم قول الزینا، فرمایا کہ تمہارا وعدہ ہے زینت والے دن، جشن کا دن قریب تھا، کہا کہ وہی دن صحیح ہے مقابلے کے لیے. وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ ضحا کے وقت، چاش کے وقت، تو وقت کا بھی تعین ہو گیا، دن کا بھی تعین ہو گیا، جشن والا دن ہوگا اور چاش کا وقت ہوگا صبح صبح کا. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، بس واپس لوٹا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں کر کے. فجمع کیدہ، پس اس نے جمع کیا اپنے سارے مکہ اور سازش کا سامان. ثم آتا، پھر وہ آ گیا اس مقابلے والے دن. اب موسیٰ علیہ السلام نے اب وہ کیا تھا کہ جادوگر پورے اس نے ملک سے جمع کیے، بڑے بڑے ماہر، اور ان سب کو لے کر مقابلے کے لیے اس مقام اور وقت پر موجود ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو تنبیہ کی. قال له موسى ويلك، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ برا ہو تمہارا، لا تفتروا على الله كذبا، اور نہ باندھو اللہ کا جھوٹ. فيسحتكم بعذاب، ورنہ وہ جو ہے برباد کر دے گا تمہیں عذاب سے. وقد خاب من افترى، اور نامراد رہا وہ جو جھوٹ گھڑتا ہے، افترا پردازی کرتا ہے. آگے جادوگروں کا باہم مشورہ. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح انہیں تنبیہ کی تو ان میں آپس میں باتیں ہونے لگیں کہ بھئی یہ کیا جادوگر ہیں یا واقعی رسول ہیں، ان سے ہم مقابلہ کریں نہیں کریں. فتنازعوا امرهم بینهم، بس وہ جھگڑنے لگے جادوگر آپس میں جو ہے اس معاملے میں. واسروا النجوا، اور انہوں نے پھر آپس میں خفیہ مشورے کیے. قالوا ان ہذانی لساحران، اور پھر اس نتیجے پر نکلے، کہنے لگے کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں. یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور پر. ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور برباد کر دیں تمہارا جو طریقہ بڑا اچھا چلا آ رہا ہے، ہم بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، فرعون بھی ہمارے خداؤں میں سے، اور یہ سارا طریقہ یہ برباد کرنے کے لیے آئے. فاجمعوا کیدکم، بس انہوں نے طے کیا کہ بس اب جو ہے تدبیر کرو. ثم اتوا صفا، اور پھر آ جاؤ صفے باندھ کر. وقد افلح الیوم، اور بس آج کامیاب رہے گا وہی من استعلا، جو غالب رہے گا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ دونوں جادوگر ہیں، چلو مل کر ان پر داؤ چلاؤ، ان کا مقابلہ کرو، صفے بناؤ. چنانچہ تیار ہو گئے مقابلے کے لیے. مفسرین لکھتے ہیں چاروں طرف جو ہے وہ جادوگر ایک بڑی تعداد میں تھے، بعضوں نے سینکڑوں اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کی رائے دی ہے، اور انہوں نے چاروں طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا. آغاز مقابلہ ہے. قالوا یا موسیٰ، ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، یا تو تم ڈالو یا پھر تم کہہ دو ہم ڈالتے ہیں، ہم آغاز کرتے. کالا بل القو، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بے نیازی ہے، انہوں نے کہا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس انہوں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی، یُخَیِّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ایسا معلوم ہوتا تھا ان کی جادو کی وجہ سے، اَنَّهَا تَسْعَى، کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں. اب ہزاروں لاٹھیاں اور رسیاں ہیں، وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دوڑ رہی ہیں. تو رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے ڈالی تھی. بعضوں نے میں ایک تفسیر میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا 70,000 یہ تھی تعداد میں، لاٹھیاں اور رسیاں، اب وہ پورا میدان گویا سانپوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا ہوگا، وہ سب جو ہے رینگ دیا تیزی سے چل رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى، بس خوف محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان چیزوں سے نہیں ڈرے، اس سے ڈرے کہ یہی تو میرا بھی کمال تھا، میں بھی ایسا ڈالتا ہوں وہ سانپ بنتا ہے، انہوں نے وہی جادو دکھا دیا، تو یہ تو بہت بڑا جادو لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آ رہی ہے. قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ خوفزدہ نہ ہوئیے، انکا انت الاعلى، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے. والقی ما فی یمینک، اور آپ ڈال دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، وہ مٹا دے گا, نکل جائے گا اس سب کو جو انہوں نے گھڑا ہے. انما صنعوا کید ساحر, اور یقیناً جو کچھ بنایا ہے وہ سب چال ہے, وہ سب جو ہے جادوگری ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا, اور کبھی کامیاب نہیں ہوتے جادوگر جہاں کہیں وہ حق کے مقابل آتے. وألقی السحرۃ سجدا, پھر وہی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا ہے وہ ان ساری لاٹھیوں اور ڈنڈوں کو جو ہے اور رسیوں کو وہ نکل گیا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لیا تو وہ اپنی اصل صورت میں آ گئے. اب جادو میں ہوتا یہ کہ اس کا جادو ختم کرنا ہے تو وہ جادو ختم ہو جاتا ہے, وہ لاٹھیاں ڈنڈے وہ رسیاں وہیں پڑی رہ جاتی. لیکن یہ عجیب معاملہ تھا کہ وہ ان سب کو نکل گیا اور کوئی چیز میدان میں پڑی ہی نہیں تھی, اور جب وہ اپنے اصلی سائز میں بھی آ گیا وہی پتلی سی عصا بن گئی. ورنہ 70,000 لاٹھیوں کو اگر اس نے نکلا تھا اور رسیوں کو تو اتنا موٹا اسے ہو جانا چاہیے تھا, وہ سب غائب ہو گئے. تو یہ جادو سے بہت آگے بڑھ کر چیز تھی اور جادوگروں کو اس کا احساس تھا, چنانچہ جو ہے وہ ان سب نے گویا ایک طرح کی ہار مان لی. اگر آپ نمبر بتائیں تو اچھا 79. اچھا انما صنعوا کید ساحر, اور فرمایا کہ یقیناً جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو جادوگری ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا, اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر جب بھی وہ آتے ہیں حق کے مقابلے میں. فألقی السحرۃ سجدا, بس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. وہ اتنے متاثر ہوئے اور جادو کی انتہاؤں سے وہ واقع تھے اور انہیں اندازہ ہو گیا یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا, چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں پڑ گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. ورنہ وہ صرف یہ کہتے ہیں ہم جو ایمان لے آئے ان کے رب پر تو وہ تو فرعون دعوے دار تھا کہ میں بھی رب ہوں, تو انہوں نے اس غلط فہمی سے بھی بچا لیا, اعلان کیا کہ ہم ایمان کس رب پر لائیں جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. اب اس پر فرعون کی سبکی ہو گئی, ساری عوام کو اس نے جمع کیا ہوا تھا, اتنے ماہر جادوگر لایا تھا, وہ سب شکست کھا گئے, بلکہ سجدہ ریز ہو گئے. شکست کھانا لاتا ہے تو زمین بوس ہو گیا, تو اس کا تو سارا ہی پٹھا بیٹھ گیا. لیکن تھا بڑا مکار, سارے حکمران ایسے ہی مکار ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. تو فوراً اس نے تدبیر کی اور قال آمنتم له قبل ان آذن لکم, کہنے لگا تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. اور کہنے لگا انہ لکبیرکم, یہ تمہارا بڑا ہے الذی علمکم السحر, جس نے تم سب کو جادو سکھایا. یعنی اس نے کہا یہ نورا کشتی ہے, یہ سب ایک ملے ہوئے اور یہ بڑا جادوگر ہے اور باقی یہ سب اس کے شاگرد ہیں, اور یہاں مجھے نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. تو اس نے گویا یہ رنگ دیا سب کو, اور ساتھ ہی چونکہ دیکھ رہا تھا کہ عوام میں بڑے جذبات ہیں اور یہ ہاتھوں سے نکل رہی ہے, یہ تو ایمان لے آئے گی موسیٰ علیہ السلام پر, تو اس نے ایک اور سازش کی اور ساتھ ہی اعلان کیا فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, کہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف چن سے. ولا اصلبنکم فی جذع النخل, اور میں ضرور چوری دوں گا تمہیں کھجوروں کے تنوں پر. ولا تعلمن, اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا اینا اشد عذابا وابقا, کہ کون ہے زیادہ سخت اور دیر پا عذاب دینے کے اعتبار سے. تو اس نے کہا اس دھمکی سے یہ لوگ اب پھر جائیں گے اور یہ قابو آ جائیں گے, لیکن اب ان کا ایمان دیکھیے نو مسلموں کا. چند لمحوں پہلے جادوگر بدترین لوگ ہوتے ہیں اپنے یعنی علاقے کے یہ جادوگر, لیکن ایمان نے انہیں کہاں پہنچایا اور ایمان کی کیا عظمت جو ہے ان کے دلوں میں آئی کہ اور کیسی استقامت انہوں نے دکھائی. قالوا لن نؤثرک, اور ان جادوگروں نے جب مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہ دیں گے. علما جانا من البینات, اس پر جو آ گئی ہمارے پاس واضح دلیلیں. والذی فطرنا, اور ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا, یعنی اللہ پر تمہیں ترجیح ہے ایسا نہیں ہو سکتا. فقضی مانتا قاس, بس کر لو جو تم سے ہو سکے. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا, اور تمہارا تم تو جو کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو. انا آمنا بربنا, اب دیکھیں ان کی ایمانی کیفیت, کہنے لگے بے شک ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر. لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا, تاکہ وہ بخش دے ہم سے ہماری خطائیں. وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ, اور وہ جرم بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا یعنی جادو کرنے کا. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اور فرعون کو گویا جواب دیا اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. یعنی اس نے کہا تھا تمہیں پتا چل جائے گا کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے اور زیادہ ہے, تو انہوں نے جواب دے دیا کہ اللہ زیادہ ہے اور اس کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے.
انہو من یاتی ربہ مجرما، اور جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے ہوگا جہنم، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ اس میں جی سکے گا اور نہ اس میں مر سکے گا نہ ہی جی سکے گا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اس کے مقابلے میں جو کوئی اللہ کے پاس آئے گا ایمان لا کر، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور پھر اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، تو یہی لوگ ہیں جن کے ہوں گے بہت اونچے درجات، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وذالک جزاء من تزکا، اور یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی. اب آگے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا دور آ رہا ہے، انشاءاللہ چار رکعت تراویح پڑھ کر پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا دور آ رہا ہے، یعنی صحرا سینا کی طرف ہجرت اور پھر بیسال تک کی زندگی. حکم خداوندی کا ذکر، ولقد اوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بی عبادی، کہ راتوں رات نکلیے لے کر میرے بندوں کو، فضرب لہم طریقا فی البحری یبسا، اور بنا دیجئے ان کے لیے راستہ سمندر میں خوش، لا تخافو درا کا، اور نہ خوف کیجئے تعقب کا، ولا تخشا، اور نہ ہی ڈوبنے کا ڈر کیجئے. تو 670,000 جن میں بنائی بنی اسرائیلی 6 لاکھ تھے اور باقی دیگر لوگ بھی تھے، وہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، سامنے ریڈ سی آ گیا، اور پھر اللہ کے حکم پر انہوں نے اس پر اپنا عصا مارا تو دو طرف پانی کھڑا ہو گیا، درمیان سے خشک رستہ بن گیا. فأتبعهم فرعون بجنودہ، پس تعقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر سمیت، فغشیہم من الیمی ما غشیہم، پس ڈھانپ لیا اس کو سمندر میں سے جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی جب عین بیچ میں لشکر کے ساتھ فرعون پہنچا تو پانی مل گیا. وضل فرعون قومہ، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، اور وہ سیدھی راہ نہ بتائی انہیں. بنی اسرائیل پہ انعامات باری تعالیٰ کی تفصیل آ رہی ہے صحرا سینا میں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، نمبر ایک، ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمنوں سے. نمبر دو، ووعدناکم بجانب طور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی دائیں جنب جانب سے، یعنی اشارہ ہے تورات دیے جانے کا وعدہ. نمبر تین، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا، صحرا میں دونوں کھانے کی چیزیں. من جو ہے وہ آپ کہیں کہ گندم کی طرح، کے شبنم کی طرح آ کر یہ کاربوہائیڈریٹ جو انہیں مل جاتے تھے اور یہ چن چن کے اسے کھا لیتے تھے، اور سلوا بٹیر نما پرندے تھے جن کا گوشت یہ بھون بھون کے کھاتے تھے. کلو من طیبات ما رزقناکم، بس کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. ولا تطغوا فی، اور حد سے نہ بڑھو اس میں، فیحل علیکم غضبی، ورنہ حلال ہو جائے گا تم پر ہمارا غضب. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر نازل ہوتا ہے میرا غصہ، فقد ہوا، تو وہ بالکل ہی گویا تباہ کر دیا جاتا ہے. وانی لغفار، ساتھ ہی ترغیب بھی ہے غصے کے ساتھ ہی اپنی مغفرت کا بھی ذکر، اور بے شک میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. لمن تابا و آمنا و عاملہ صالحہ، اور اسے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. ثم اهتدى، اور پھر راہ راست پر ہے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ذرا جلدی کی اور تیزی سے پہنچ گئے کوہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں جلدی کی آپ نے اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام. قالہم اولائی علی اثری، فرمایا کہ وہ بھی چلے آ رہے ہیں میرے نقش قدم پر، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور پھر وجہ بیان کی، وعجلت الیک ربی لترضا، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف میں میرے رب، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تو اصل میں یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں آدمی جلدی کرے اور کوشش کرے کہ نیکی کے کام جو ہے وہ جلدی جلدی کر لے. اب یہ ہمارا ایک عام معمول ہے، بعض دفعہ ڈیلے کرتے ہیں، اذان ہو گئی ہے، اب بھائی اس کی تیاری میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن لگے ہوئے آفس میں کہ بھائی یہ فائل ہو جائے بس پھر کرتا ہوں. اس میں ہوتا ہے کہ ایک آدھ رکعت نکل جاتا ہے. خواتین میں بھی ہوتا ہے کہ یہ بس جو ہے یہ ہانڈی تیار ہو جائے بس میں پڑھتی ہوں نماز، یہاں تک کہ آخری وقت آ جاتا ہے نماز.
تو جلدی کرنی چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو. اللہ کو وقت پر نماز پڑھنا یہ بہت پسند ہے. اسی طرح جو بھی اس وقت دین کی جو ضروری کام ہوتے ہیں انہیں اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کام ہے.
قالا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ کی قوم کو آپ کے بعد. فَضَلَّهُمُ السَّامِرِي, اور گمراہ کر دیا اسے سامری نے. سامری کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیلی نہیں تھا, اور ایک رائے یہ کہ قبطیوں میں سے تھا, اور اس کا نام بھی موسیٰ تھا. اور بات یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عمر تھا, اور اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں اسے غار میں ڈال گئی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ناجائز بچہ تھا اور اسے ترک کر دیا والدہ نے, وہ چھوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کی پرورش کریں, اس کی غذا وغیرہ کا بندوبست کریں. اور یہ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ خدا کی قدرت ہے, جو موسیٰ فرعون کے ہاں پرورش پایا وہ نبی بن گیا, اور جس موسیٰ کی پرورش جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کرائی گئی وہ سامری بن گیا. تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا, اور پھر واپس پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف, اور وہ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے. تو جب اللہ نے بتایا کہ بھئی یہ تو شرک میں لگ گئے اور سامری نے انہیں شرک میں لگا دیا, تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شدت سے تاثر ہے. تین خطبات یا آپ کہیں خطاب آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. پہلا خطاب ہے ان کا قوم سے, کالا یا قومی. موسیٰ علیہ السلام واپس آیا, بنی اسرائیل کو جمع کیا اور خطاب کیا کہ اے میری قوم, الم یعدکم ربکم وعدن حسنا, کیا نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ کہ وہ تمہیں ہدایت دے گا, تمہارے لیے تورات جیسی کتاب دے گا, اور میں اسی کو لینے گیا. اور فرمایا افا تعالی علیکم العہد, کیا زیادہ وقت ہو گیا تھا تم پر زمانے کے اعتبار سے, ام اردتم, یا تم نے چاہا, ان یحل علیکم غضب من ربکم, کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے, فاخلفتم موعدی, کہ تم نے خلاف کیا میرے وعدے کا. اب اس پر قوم نے جواب دیا, قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, انہوں نے کہا ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف ورزی کوئی اپنے اختیار سے نہیں کی, ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم, بلکہ ہم پر لاد دیے گئے تھے بوجھ جو ہے یہ قبطی قوم کے زیورات کے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جب سمندر میں غرق ہوئے ہیں فرعون اس کا لشکر, تو سمندر نے پھر انہیں اٹھا کر پھینکا ان کی لاشوں کو کنارے پر, تو وہ پہنے ہوئے تھے زیورات اور اس میں سونے چاندی کے. تو ان لوگوں نے کیا کہ وہ زیورات اتار لیے, اس کا بھی ایک بوجھ تھا جو لادے لادے صحرا میں گھوم رہے تھے. فقذفناها, پس ہم نے ڈال دیا ان زیورات کو آگ میں. فکذالک القى السامری, اور یہ ہمیں بتایا, اسی طرح ڈال دیا سامری نے بھی, وہ آگے آگے تھا, وہ بتایا تھا کیا کرنا کیا زیورات کا. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار, پھر سامری نے نکالا اس میں سے یعنی ان زیورات سے ایک بچڑے کا سا جسم جس میں سے آتی تھی آواز. اب فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسيا, اور سامری نے کہا یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے, لیکن موسیٰ بھول گئے اور اسے بھول کر جو ہے وہاں چلے گئے اوپر تورات لینے. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا, تو ان کی بیوقوفی بیان ہو رہی ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ بچڑا جو ہے وہ ان سے بات کو دہراتا نہیں تھا, آوازیں تو بابا نکال رہا تھا لیکن ان سے کلام نہیں کر سکتا تھا, ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا. ولا یملک لهم ضرا ولا نفع, اور نہ ہی انہوں نے یہ غور کیا کہ نہ وہ انہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. آگے ہارون علیہ السلام کی اصلاح کی کوششوں کا ذکر آ رہا ہے. ولقد قال لهم هارون من قبل, اور بے شک کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے, یا قوم انما فتنتم بھی, اے میری قوم تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے اس کے ذریعے سے, وَإِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ, اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہی ہے, یہ کہاں سے بچڑے کو رب بنا رہے ہو, تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي, بس میری پیروی کرو میرے حکم کی اطاعت کرو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اب ہمیشہ اس کی پرستش میں لگے رہیں گے اور اس کے سامنے ہی جو ہے گویا اعتکاف میں بیٹھے رہیں گے. اعتکاف کہتے بھی ہیں کہ سب سے کٹ کر کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کی طرف متوجہ رہنا, تو گویا سب چھوڑ کر ہم اس بچڑے کی عبادت ہی میں لگے رہیں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام.
اب موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے ہارون علیہ السلام سے، قال یا ہارون، قوم سے جب یہ جواب سنا تو وہ پلٹے ہارون علیہ السلام کی طرف، کہنے لگے اے ہارون ما مناک اذ رأیتہم ضلوا، اب کس چیز نے روکا تمہیں جبکہ تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو رہے، اللہ تتبعن، کیا تم نے میری پیروی نہیں کی، افا عصیت امری، یا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، قال یا ابن امہ، اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اور نہ پکڑیے مجھے داڑھی اور جو ہے میرے سر کے بالوں سے، تو اب لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے جو اس طرح داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا انہیں، اب پھر پوچھ رہے ہیں تم نے کیا کیا، قوم بگڑ گئی گمراہ ہو گئی اور تم نے کچھ انہیں سمجھایا نہیں، اور تم نے میری بہت بری جو ہے میری جانشینی کی. اس میں بہرحال عقل مند لوگوں کے لیے دو اشارے بھی، ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کی داڑیاں تھیں تو وہ کلین شیو نہیں تھے، دوسرا اس میں اشارہ یہ کہ داڑھی بھی ایسی تھی جو قبضے میں آنے والی تھی، ایسی نہیں کہ اگر یہ کہے کہ ہے نہیں ہے والی بات نہیں تھی، کہ وہ کہنے کو ہے بھی داڑھی اور وہ ہے بھی نہیں. تو یہ داڑھی رکھنا یہ دینی شاعر میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ اور اونچے کتراؤ. تو بہرحال انی خشیت ان تقول فرخت بین بنی اسرائیل، اب دیکھیں انہوں نے کیا وجہ بیان کی، کہنے لگی کہ میں نے مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تفریق ڈال دی بنی اسرائیل، اور پھر دوسری وجہ ولم ترقب قولی، اور نہ لحاظ رکھا میری بات کا، ایک جگہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ مجھے قتل پر ہی آمادہ ہو گئے تھے، میں نے اس حد تک سمجھایا اور پھر جب یہ میرے قتل ہی کے در پر ہو گئے تو میں چھوڑ دیا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں نے جو ہے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان میں تفرقہ ڈال دوں اور مشرقین کو علیحدہ کر دوں اور موحدین کو علیحدہ کر دوں، پھر آپ کہیں گے تو تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا خطاب ہے سامری سے، اب بھائی کی طرف سے تسلی ہو گئی کہ یہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا تھا، اب جو اصل کلپرٹ تھا سامری اس کی طرف متوجہ ہوئے، قال فما خطبک یا سامری، اور فرمایا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے سامری، قال بصرت، اس نے کہا کہ میں نے دیکھی تھی وہ بات، بما لم یبصروا، جو کہ دوسروں نے نہیں دیکھی تھی، بہی یعنی اس میں، فقبضت قبضتا من اثر الرسول، اب پھر میں نے ایک مٹھی لے لی جو ہے وہ فرشتے کے قدموں میں سے، فنبذتها، پھر میں نے ڈال دیا اسے، وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح جو ہے مجھے آمادہ کیا میرے نفس نے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیلی وہ سمندر میں سے خوش رستہ طے کر کے نکل رہے تھے تو فرعون کا گھوڑا آ کر وہاں رک گیا تھا اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ایک گھوڑی پر، اب وہ پھر اترے وہاں تو ان کے پیچھے پیچھے پھر فرعون اترا، اس کے پیچھے پیچھے پورا لشکر. اب بات یہ تھی کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے ٹاپے پڑ رہی تھی وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، تو اس سامری نے وہیں سے ایک نیچے سے ایک جو ہے مٹی اٹھا لی، اس کے جی نے اسے یہ سکھایا، اب وہ مٹی ڈال دی. بعض جو قدیم مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو بچڑے میں ایک زندگی کی سی علامت تھی کہ وہ بھے بھے کرتا تھا، تو بعض جو قدیم مفسرین ہیں وہ یوں ہی لکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ آوازیں نکالتا تھا حالانکہ بنا ہوا سونے کا تھا، تو اس کا یہ اس مٹی کے اثرات ہیں. جو جدید مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایسے ہی وہ سیدھا سیدھا بت تھا، اب ہوا جب اس پہ ٹکرا کر گزرتی تھی تو یہ بہ بہ کر کے اس میں سے آواز آتی تھی، واللہ عالم. تو یہاں بہرحال سامری کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی وہ اٹھائی اور وہ میں نے اس میں بچڑے میں ملا دی اور میرے نفس نے مجھے اسی طرح کہا. اب آگے سامری کو سزا دی جا رہی ہے، قال فذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا، فإن لك في الحياة، بس اب زندگی بھر تیرے لیے سزا ہے، ان تقول لا مساس، کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی اسے چھو لیتا تھا تو دونوں کو بڑا تیز بخار ہو جاتا، تب یہ لوگوں سے دور دور رہتا تھا، مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا یہ کہتا رہتا نا، کیونکہ غلطی سے بھی کوئی چھو گیا تو پھر بخار میں پڑا جلتا رہ گیا. وإن لك موعدا، اور ساتھ ہی کا تو تیرے لیے ایک وعدہ ہے عذاب کا، لن تخلفہ، کہ جس کے خلاف نہیں ہو سکے گا. یہ کسی طرح اشارہ ہے یہ اخروی عذاب کی طرف، دنیا میں تو یہ سزا ہوئی کہ اب تم لوگوں سے کہتے پھرو گے کہ مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا، اور آخرت میں ایک وعدہ مقرر ہے تمہارے عذاب کا جس کے خلاف نہیں ہوگا. منظو الہک، اور پھر بچڑے کی طرف توجہ کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا کہ اب دیکھو اپنے اس معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تم ہمیشہ منتقب رہتے تھے اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے اور پھر بھکیر دیں گے اسی راک کو پانی کے اندر. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے. وسیع کل شیء علما, اور اسی نے احاطہ کیا ہوا ہے چیز کا اپنے علم سے. کذالک نخص علیک من انباء ما قد سبق, اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے احوال ان لوگوں کے جو پہلے گزر چکے ہیں. وقت آتے نا کا من لدنا ذکر, اور ہم نے عطا کیا آپ کو اپنے پاس سے یہ ذکر یعنی القرآن. آگے اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ طہ میں یہاں ختم ہوا, آگے پھر بیان آخرت آ رہا ہے. من اعرض عنہ, اور جو کوئی منہ موڑے گا اس سے, فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, تو بے شک وہ اٹھایا ہوگا قیامت کے دن جو ہے ایک بوجھ. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں سال میں. وساء لهم يوم القيامة حملا, اور بہت برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن وہ بوجھ جو انہوں نے اٹھایا ہوگا, یعنی اپنے گناہوں کا نافرمانیوں کا بوجھ. آگے سور پھوٹنے کا بیان آ رہا ہے. یوم ينفخ في الصور, اور جس دن پھوک ماری جائے گی سور میں. سور کے بارے میں یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ عربی زبان میں لغوی ترجمہ بغل کا ہوتا ہے, یعنی ایک طرف سے وہ نیرو ہوتا ہے دوسری طرف سے چوڑا ہوتا ہے, اور یہ بغل عموماً جانوروں کے سینگ سے بنتا تھا, اس کا جو بڑا وائڈر حصہ ہے اس میں خلا کر دیتے تھے اور ایک طرف سے پھوک مارتے تھے تو ایک زور کی گونجدار آواز نکلتی. تو بہرحال لفظ وہی ہے سور, لیکن اب یہ کوئی چیز ہوگی یہ متشابہات میں سے, ہم اس کی حقیقت زیادہ نہیں جانتے. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے گویا ہاتھ میں سور لیے منہ سے لگائے بالکل منتظر ہے, جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھوکے. اور یہ سور تین طرح کا ہے, پہلی دفعہ جب سور پھوکا جائے گا تو ایک عظیم ہنگامہ اس کائنات میں ہو جائے گا, آسمان کی گویا کھال اتار دی جائے گی, یہ پہاڑ یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے, آسمان یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے, یہ نقشہ جو ہے قرآن میں کئی جگہ آتا ہے. پھر دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی, یہاں تک کہ تمام فرشتے. ایک رائے آتی ہے کہ سوائے وہ فرشتے جو عائشہ باری تعالیٰ کو تھامے ہوئے ہیں, اور پھر ایک وقت آئے گا ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی اور سوائے اللہ کے کوئی زندہ نہیں رہے گا. پھر تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا, اسے نفقت القیامہ کہتے ہیں, اور اس سور پھونکنے سے یعنی ہوگا یہ کہ پھر جتنی مدت اس طرح سب یعنی مردہ ہوں گے صرف ایک اللہ زندہ ہوگا, جب تک اللہ چاہے گا یہ عالم رہے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے اور وہ پھر تیسری دفعہ سور پھونکیں گے اور اس سور سے پھر سارے جاندار زندہ ہو جائیں گے اور وہ پھر حشر کا میدان ہوگا, وہ سارا حساب کتاب ہوگا. تو فرمایا یتخافتون بینہم, اور چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے آپس میں, الا لبستم الا عشرا, جب یہ آپ کے نفقت القیامہ کا ذکر ہے, جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا لوگ زندہ ہو جائیں گے اور آپس میں چہمہ گوئیاں کر رہے ہوں گے اور ڈر ڈر کے ایک دوسرے سے پوچھے ہوں گے کہ کتنا عرصہ ہم دنیا میں رہے ہوں گے, تو الا لبستم الا عشرا, تو آپس میں کہیں گے شاید تم نہیں ٹھہرے ہو مگر دس دن. نحنو عالم و بما یقولون, اور ہم ہی خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں گے. اس یقولو امثلہم طریقہ, اور کہے گا ان میں سے ایک اچھی رائے رکھنے والا, ایک اچھا اندازہ رکھنے والا, الا لبستم الا یوما, اور وہ کہے گا تم نہیں ٹھہرے ہو دنیا میں مگر ایک دن. تو قیامت کا ایک ہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اس میں اگر 100 سال کی بھی زندگی ہوئی تو وہ ایک دن کی بھی نسبت نہیں رکھتی ویسے تو بہت ہی حقیر لگے گی دنیا کی زندگی. آگے احوال قیامہ بیان ہو رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, اور نبی یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, بس آپ کہہ دیجئے کہ اڑا دے گا میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, اور پھر چھوڑ دے گا زمین کو بالکل صاف ستھرا گویا ہموار جو ہے بنا کر. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, اور نہیں دیکھو گے تم اس میں کوئی کجی اور نہ کوئی ابار, کوئی ڈپریشن کوئی ایلیویشن نہیں ہوگا, بلکہ سورہ فجر میں ہم پڑھیں گے کہ کوٹ کوٹ کا زمین کو بالکل ہموار اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ, اور اس دن وہ پیچھے ہو لیں گے ایک پکارنے والے فرشتے کے. لا عوج لا, اور نہیں ہوگا جو ہے اس کے یعنی اس دن کے سے انحراف کرنے والا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ, اور پست ہو جائیں گی تمام آوازیں رحمان کے سامنے. فلا تسمع الا ہمسا، اور بس نہیں تم سن سکو گے مگر ایک دھیمی آواز، خاموشی کی بھی ایک سرسراہٹ ہوتی ہے، جب کوئی آواز نہ ہو تو بھی ایک سرسراہٹ ہوتی ہے، اسے ہمسا کہتے ہیں، تو یعنی کوئی آواز نہیں آ رہی ہوگی سوائے اس سرسراہٹ کے. یوم اذن لا تنفع الشفاعہ، اب یہ آیت نمبر 109 کہ اس دن نئی سفارش جو ہے فائدہ دے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے اذن فرمائے گا رحمان، ورضی له قولا، اور جس کے لیے وہ جو ہے سفارش کو پسند کرے گا. تو دونوں طرف اللہ کی مرضی ہے، کون شفاعت کرے گا اور کس کی کرے گا، دونوں اللہ کی مرضی پر. تو یہ شفاعت باطلہ کا عقیدہ اس کا رد ہو رہا ہے. دیکھیں یہ شفاعت ہوتی کیسے، ہمارا استاد ہے رحمت اللہ بھٹے صاحب، وہ بڑا اچھے سے سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں ہوتا کیا ہے، کوئی جرم ہوا اور جو ہے وہ پولیس والے آتے ہیں، وہ چند نوجوانوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. اب ان کے گھر والے روتے پیٹتے چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے بڑے شریف ہیں، یہ ایسا کوئی انہوں نے کام نہیں کیا، یہ پولیس والے پکڑ کر لے کے آفزار چھڑا دیں. تب چودھری صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں تھانے، اب وہ چودھری صاحب تھانے دار سے کیا کہتے ہیں، اور تھانے دار صاحب آپ نے غلط آدمی پکڑ لیا، آپ کو پتا نہیں میں جانتا ہوں اسے، بڑے شریف لوگ ہیں اور میں ضمانت دیتا ہوں ان کی، آپ میری سفارش پہ انہیں رہا کریں. تو تھانے دار کہتا ہے کہ آپ بڑے یہاں کے بڑے ہیں اور آپ بڑے شریف ہیں اور باقی آپ جانتے ہوں گے، چلیں آپ کی سفارش پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان سے کہیں کہ یہ ذرا اپنا بیہیویئر صحیح رکھیں. تو ان سے کہا جاتا ہے اچھا چلو بھائی تم نکلو یہاں سے چلو. تو کیا کوئی اللہ سے بھی جا کر کہہ سکتا ہے کہ اللہ غلط آدمی پکڑ لیا آپ نے، آپ نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے یہ بڑے شریف لوگ ہیں، انہیں جانے دے میں ضمانت دیتا ہوں. تو یہ تو وہاں کہا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کو تو سب کا پتا ہے کہ کون کس کتنے پانی میں ہے، کس نے کیا کیا ہے. تو اس لیے یہ شفاعت کا ویسے جبری عقیدہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کا ایک اعزاز ہوگا کہ ایسے اس کے بندے جنہوں نے بہت اچھا زندگی کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ ان سے خوش ہوگا، تو ان کے اعزاز کے طور پر اللہ انہیں کھڑا کریں گے کہ آپ کھڑے ہوئے، اور پھر اللہ بتائیں گے کہ آپ فلاں کے لیے سفارش کریں. اب وہ سفارش بھی اس کی ہوگی جس نے محنت کی ہوگی، لیکن کچھ گریس مارکس کی ضرورت ہوگی، یعنی کچھ کمی رہ گئی ہوگی، تو اس طرح سے انہیں گریس مارکس مل جائیں گے اور اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو یہ اندھی نگری چوپر کا آج نہیں ہوگا کہ بس جو کھڑا ہو جائے اور سفارش کرا لے، بلکہ دونوں طرف اللہ کی مرضی چل رہی ہوگی. آگے وسط علم باری تعالیٰ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، واللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ نہیں آتا کر سکتے اس اللہ کے علم کا، یا اپنے علم سے اس اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو ظالمین کا انجام، وآنت الوجوہ، اور فرمایا کہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے سب چہرے، للحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والے اللہ کے سامنے. وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد ہوگا جس نے اٹھایا ہوگا ظلم کا بوجھ. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کرتا ہے نیک اعمال، وہو مومن، اور وہ ایمان والا بھی ہو، فلا یخاف ظلما ولا حزما، تو نہیں ڈر ہوگا اسے نہ انصافی کا اور نہ ہی حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، حکمت عربیت قرآن بیان ہو رہی ہے، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی میں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھر پھر کا بیان کر دیا اس میں ہم نے ہر طرح کے ڈراوے. عید ہوتا ہے عید، عید کہتے ہیں خوشی کے دن، وعید کہتے ہیں کسی برائی کے وعدے کو یا برے انجام سے ڈراوے کو. تو فرمایا کہ اس میں ہر طرح کی وعیدیں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. او یحدثوا لهم ذکرا، یا وہ کوئی ایسا مادہ پیدا کر دے کہ وہ اس میں غور و فکر کرے، یعنی غور و فکر کا مادہ ان میں پیدا کر دے. فتعال اللہ الملک الحق، پس بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو حقیقی بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن، اور جلدی نہ کیجئے قرآن کے حوالے سے، یعنی قرآن کے پڑھنے میں. من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف وحی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت یہ تھی کہ جیسے ہی وحی ہو رہی ہوتی تھی تو آپ تیزی سے اسے دہراتے، آپ کو یہ احتمال تھا کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشقت سے بچا لیا، آپ کا شفقت فرمائی کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے اس کے دہرانے میں نہ لگائیے، بلکہ آپ کے دل میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اس کو جاری کر دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو حفظ کی مشقت سے بچایا گیا. اسے کبھی بھی صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ یاد کر رہے ہو کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے اور مجھے لوگوں کو سنانی ہے. آپ پر سورت یاد ہوتی تھی بڑی سے بڑی، اور آپ اسے روانی سے پھر سنا رہے ہوتے
تو فرمایا کہ ولا تعجل بالقرآن اور جلدی نہ کیجئے قرآن کے پڑھنے میں من قبل ان یغزا الیک وحی اس سے پیشتر کی پوری کی جائے جو ہے آپ کی طرف اس کی وحی وقل ربی زدنی علما اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بڑھا دیجئے علم کے اعتبار سے تو یہ علم میں اضافے کی دعا بھی ہے لیکن اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ جیسا جیسا میرا علم بڑھتا رہے اللہ ویسا ویسا میرا عمل بھی بڑھتا ہے تو یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے بڑھا دیجئے علم کے اعتبار سے تو جیسے میرا علم آپ بڑھا رہے ویسے اللہ میرا عمل بھی بڑھاتے جائیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ اور ہم نے عہد کیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا پس وہ بھول گیا ہم نے نہیں پایا ان میں عزم یعنی گناہ کا عزم نہیں تھا ان کے دل میں بلکہ بھول ہو گئی شیطان نے انہیں ورگلایا وہ اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا آگے قصہ آدم ابلیس علیہ السلام آ رہا ہے اور آدم علیہ السلام ابلیس اور یہ سورہ طہٰ میں یہ چھٹی دفعہ آ رہا ہے ہم نے کہا تھا یہ سات دفعہ یہ قصہ قرآن میں دہرایا گیا الحمدللہ پانچ دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے تو ابلیس کی نافرمانی کا ذکر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس پس سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا فَقُلْنَا يَا آدَمَ پس ہم نے کہا کہ آیا آدم علیہ السلام اِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَزَوْجِكَ بے شک یہ آپ کا دشمن ہے آپ کی بیوی کا دشمن ہے فلا تخرجنکما من الجنتی فتشقا کہیں نکال نہ دے نکلوا نہ دے آپ دونوں کو جنت سے پھر آپ کو مشقت اٹھانی پڑے ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا اب جنت میں جو انسان کو رحمتیں حاصل تھی اللہ کی ان کا ذکر آ رہا ہے بے شک آپ کو حاصل ہے جنت میں نہ تو آپ یہاں بھوکے رہیں گے اور نہ ہی جو ہے اولیاں رہیں گے وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا اور نہ ہی آپ کو اس جنت میں پیاس لگے گی وَلَا تَزْحَا اور نہ ہی دھوپ کی تپش آپ محسوس کریں گے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ پس وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے قَالَ يَا آدَمُ اب اس کی تفصیل ہے وسوسے کی اور کہنے لگا کہ اے آدم علیہ السلام هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ کیا میں نہ بتاؤں آپ کو ایک ہمیشہ رہنے والے درخت کی طرف وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ اور ایک ایسی سلطنت تو جو کبھی پرانی نہ ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ جنت عارضی اس لیے شیطان نے انہیں بتایا کہ یہ درخت ایسا ہے کہ اس کے استعمال سے آپ مستقل یہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے اور دوسرا یہ کہ ایک بڑی یہ بھی انہیں پتا تھا یہ جنت کی جو بادشاہت ہے یہاں جو سب کچھ اختیار ہے یہ بھی عارضی تو اس نے دوسرا وسوسہ یہ کیا کہ اب آپ کو ایسی سلطنت ملے گی یہ پھل کھانے سے جو کبھی پرانی ہونے والی نہیں فاقلا منہا پس ان دونوں نے اس کے وسوسے میں آ کر وہ اس درخت کے پھل میں سے کھا لیا اس کے اثرات کیا ہوئے فبدت لہما سوآتہما پس کھل گئے جو ہے ان پر ایک دوسرے کے ستر وہ جنتی لباس غائب ہو گیا وتفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ پس چپکانے لگے وہ اپنے سطح پر جنت کے پتے جسے پتہ چلتا ہے شرم و حیا فطری چیز ہے آج دنیا کو شیطان نے اسی میں لگایا ہوا ہے انسان کو بہانہ کرنے پر شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کون سا جانور ہے جو لباس پہنتا ہو تو لباس محض تکلف ہے ہمیں تو بد سوپ میں ہونا چاہیے اور جو ہے آپ دیکھیں یورپ میں اب یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے وہاں نیوڈ کلب بنے ہوئے ننگے لوگوں کا کلب بنا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ نیچرل اسٹائل ہے اور یہ تو ہر جانور اسی طرح رہتا ہے ہم کیوں کپڑے پہنے حالانکہ حیوان اور انسان میں فرق ہے بہت بڑا اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہے وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے اور اگر یہ شرم و حیا نہیں ہوتی تو ہمارے اولین والدین انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ بنانا ہے تو انہوں نے فوراً احساس کیا اور اپنے جسم کو ڈھانکنے کی فکر کی وعصا آدم ربہ فغوا اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی اور وہ بھٹک گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ثم اجتباہ ربہ پھر برگزیدہ کیا انہیں ان کے رب نے فتاب علیہ اور نظر کرم فرمائی ان پر وہدا اور انہیں ہدایت بھی بخشی تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا اور ناراضگی میں سزا کے طور پر اللہ نے دنیا میں اتار دیا اور کیونکہ ان کے نزدیک حضرت حواء سلام علیہا وہ اصل کلپریٹ تھی اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے مائل کیا تھا اللہ کی نافرمانی پر تو وہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ حمل اور یہ جو مہانہ
کہ مخصوص ایام یہ بطور سزا عورت کو دے دیے گئے. تو یہ سب ان کی غلط باتیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو شیطان کے بہکاوے میں آئے, اور وہ ویسے ہی جنت میں ان کا رکھنا عارضی تھا تاکہ وہ پہچان لے کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے, اور یہ ایک تجربہ کرا دیا. اور پھر جیسے ہی خطا ہوئی تو ہم سورہ اعراف میں پڑھا ہے کہ ہمارے والدین نے فوراً توبہ کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انہوں نے کہا کہ اللہ بے شک ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر, اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, تو معاف کر دیا انہیں, اور پھر بھیج دیا کہ اصل مقصد ہی دنیا آباد کرنے. اور آپ دیکھیں یہ دنیا کی آبادی یہ فرشتوں کے لیے ممکن نہیں تھی, یہ انسانی کے لیے ممکن تھی. وجہ یہ کہ انسان کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اس لیے بھوک کو مٹانے کے لیے اس نے زمین کو آباد کیا, بڑے بڑے کھیت لگائے, باغ لگائے, کیا کیا مشقت نہیں کرتا, زمین کھودتا ہے, کنویں کھودتا ہے, پانی نکالتا ہے اور سبزہ اگاتا ہے. فرشتوں کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے, وہ کیا کریں گے کھیتی باڑی کر کر اور یہ مشقت اٹھا کر باغ لگا کر. پھر انسان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے, اس کے سر میں درد ہوتا ہے, اسے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے علاج کے لیے جو اللہ نے جڑی بوٹیاں اور مختلف چیزوں میں یہ مختلف امراض کا علاج رکھ دیا, وہ پھر انسانوں نے وہ گھسے اور یہ ساری چیزیں دریافت کی اور ان کا استعمال کیا. پھر یہ کہ فرشتے اللہ کے 100% فرما بردار ہیں, وہ تو نافرمانی کرتے ہی نہیں. تو پھر شریعت بیکار تھی, یعنی ضرورت ہی نہیں تھی انہیں بتانے کی یہ کرو یہ نہ کرو, یہ اس گناہ پر یہ سزا ہوگی. وہ تو انسان ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ جزوی اختیار میں بعض دفعہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے. تو انسانوں کے لیے جرائم, ان کی سزائیں, یہ پوری شریعت جو نازل ہوئی تو اس لیے انسان ہی اس قابل تھا کہ وہ دنیا کو آباد کر سکتا. تو یہی مقصد تھا, بس جنت پہ یہ کیا گیا کہ ایک تجربہ کرا دیا گیا کہ بھائی تمہاری دنیا میں تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان, اور وہ وسوسے ڈالے گا برائی کے خیالات, اسے اور اختیار نہیں ہے. لیکن اگر تم نے اس کی بات مانی تو پھر وہ تمہیں تمہارے اصل مقام سے گرا دے گا. آگے امتحانی زندگی میں کامیابی کی شرائط بیان ہو رہی ہیں. قال منہا جمیا, اللہ نے فرمایا کہ ہوتا ہے جاؤ تم سب کے سب یہاں سے, بعضکم لبعض عدو, اب تم میں سے بعض کے دشمن ہیں, انسان شیطان کا دشمن ہے یا نیکوکار بدکاروں کے دشمن ہے. فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, پس جس کسی نے پیروی کی میری بھیجی ہوئی ہدایت کی, فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى, پھر نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي, آگے بڑی اونچی آیات آ رہی ہیں اس ہدایت کو نظر انداز کرنے کی. تو بہرحال دو طرح کے علوم انسان کے پاس, ایک خواص سے حاصل ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ اس پوری کائنات کے علوم ہیں اور یہ سائنسی علوم ہیں, اور یا اس کائنات کے اور دیگر علوم ہیں, یہ علم الادیان کہلاتے ہیں, علم الابدان کہلاتے ہیں, اجسام کے فزیکل سائنسز. اور دوسرا علم وہ ہے جو آدمی کو حواس سے حاصل نہیں ہوتا, وہ اللہ ریویلڈ کرتا ہے اور اپنے انبیاء پر, اور وہ ہے علم ہدایت. اور یہ جو اللہ کا آخری اور مکمل جو ہدایت نامہ ہے وہ قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل کر دیا. اب اگر انسان ہدایت چاہتا ہے تو قرآن اس کا ذریعہ ہے کہ بہترین زندگی کیسے ہو سکتی ہے اور کامیابی جو ہے وہ کیسے ہوگی. تو جو کوئی اس ہدایت کو فالو کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ پھر وہ تکلیف اٹھائے گا. اور جو کوئی اس ہدایت کو نظر انداز کرے گا, اس کا ایک بڑا بھیانک یہاں پر معاملہ آ رہا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت اس وقت ہمارے پاس ہے یہ قرآن, اور جو ہدایت کا منبع اور چشمہ ہے, تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اسے مانیں, اس سے ہمارے ایک پرسنل تعلق ہو. تو بہرحال یہ مضمون آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ سوال کیا جائے, اور میں اکثر کر بھی لیتا ہوں کہ بھئی ذرا آدمی جائزہ لے, ایک مہینہ جو پچھلا گزرا ہے, آج پہلی تاریخ ہے انگریزی مہینے کی, تو پچھلا جو ایک مہینہ گزرا ہے ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے ذاتی طور پر اپنا علیحدہ وقت نکال کر. آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی اتنی قیمتی ترین دولت سے میرا اصل تعلق ہے کیا. اگر واقعی ایسا تعلق ہے کہ روزانہ ہم نے وقت نکال کر ایک حصہ پڑھا ہو, اور اس میں آپ اگر احادیث میں دیکھیں تو جو کم سے کم ہمیں ملتا ہے وہ تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ, تو آپ نے کہا اچھا ہفتے میں ایک دفعہ ختم کر لیا گیا. لیکن بعض صاحب ایسے تھے کہ اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے منع کیا کہ 3 دن سے پہلے کوئی ختم نہ کرے. تو کم سے کم 3 دن لگائے، 10 پارے روزانہ پڑھیں گے تو 3 دن میں ختم ہو. اکثر صحابہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی تقسیم پاروں میں تھی نہیں، منازل میں تھی، 7 منزلوں میں قرآن تھا. روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ قرآن مکمل ہو جاتا، مہینے میں 4 قرآن ہو جاتے تھے، سال میں 50 کے قریب قرآن ہو جاتے. تو میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری اللہ کی اس عظیم ترین دولت سے ہمارا پرسنل تعلق کیا ہے. پھر یہ کہ ہماری کیونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو اس میں مزید ہمیں یہ چاہیے کہ سمجھیں تو کہ اس میں کہا کیا گیا. تو دوسرا سوال یہ کہ ابھی تک جتنی زندگی گزر گئی تو ہم نے کتنی دفعہ پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ کئی مرتبہ ہم پورا قرآن غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھ گئے ہوں، کیونکہ اسی پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی. لیکن انفارچونیٹلی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 20-30 سال میں بھی ایک دفعہ آدمی انفرادی طور پر جو ہے یہ محنت کر لے. پھر بات یہ کہ ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن کہ اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں. ذرا دیکھا جائے تو 10-10 روپے کا اخبار پڑھنے کے لیے 2-2 گھنٹے نکال لیتے ہیں، اور شاپنگ کے لیے نکل جائے تو دن کا پتہ نہیں چلتا، انٹرنیٹ پر بیٹھ جائے تو رات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کرکٹ میچ کا شوق سوار ہو جائے تو 50-50 میچز دیکھنے کے لیے وقت نکال لیتا ہے آدمی کے. بھائی ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور 49 میچز ہیں، ایک میچ بھی مس نہیں کرتا، یہ سارا وقت ہے. لیکن کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اس کی کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ تو ایسے لوگوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے، فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اور جس کسی نے اعراض کیا میرے ذکر سے. الذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کروڑ پتی ہو، لیکن اسے اطمینان نہیں ہوگا، ہمیشہ پریشان رہے گا، مصائب میں جو ہے سرگردہ رہے گا، اور وہ فراخی اور وسعت محسوس نہیں کرے گا، تنگی رہے گی ہمیشہ. تو یہ تو اللہ نے کہہ دیا، جو قرآن کو نظر انداز کرے گا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقت کن تو بصیرا، میں تو خوب دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی، میں سب کچھ دیکھتا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میری آیات. فنسیتھا، بس تم نے انہیں بلا دیا. ہر چیز کے لیے وقت تھا، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا. تو فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح آج تجھے بلا دیا گیا، پڑا رہے جہنم میں، چیخ پکار کرتا رہے، واویلا کرتا رہے، کوئی تو تیری فریاد سننے والا نہیں. تو دنیا میں جو لوگ قرآن کو نظر انداز کریں گے قیامت کے دن انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا. فرمایا وَكَذَلِكَ نَجِّي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر حد سے بڑھنے والے کو. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو ایمان نہیں لایا اپنے رب کی آیات پر. ولا عذاب الآخرت اشد ہوا، اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے اور مستقل ہمیشہ باقی رہنے والا. افلم یہدی لہم، بس کیا نہیں رہنمائی کی ان کی اس بات نے. کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو برباد کر دیا، تباہ و ہلاک کر دیا ان سے پہلے. یمشون فی مساکنہم، جو چلتے پھرتے تھے اپنے مکانوں میں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، یقینا ان سب میں نشانی ہے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے. سورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے. ولولا کلمۃن سبقت من ربک، اور اگر نہ ہو چکا ہوتا حکم تہ پہلے سے آپ کے رب کا. لکانا لزاما، تو جو ہے گویا یہ لازم تھا. وعجل مسمى، اور ایک میعاد جو ہے وہ مقرر تھا، یعنی اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتا عذاب کا وقت، یعنی کی موت کا وقت، تو اللہ پھر فوراً ہی انہیں عذاب سے دوچار کر دیتا. اب آپ کے لیے خاص جو ہے ہدایات، آپ سے خصوصی خطاب. نمبر 1، فرمایا فاصبر علی ما یقولون، ہے نا بھی صبر فرمائے اس پر جو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں. کہاں وہ لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، آپ کے قدموں میں گویا اپنی پلکیں بچھاتے تھے اور آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن جب آپ نے قرآن سنانا شروع کیا تو قوم نے آنکھیں پھیری، اور وہی قوم آپ کو جو ہے وہ شاعر کہنے لگی، کاہن کہنے لگی، یہاں تک کہ ساحرون کذاب، انتہائی جھوٹا جادوگر تک کہنے لگے. تو جب یہ باتیں آپ سنتے تھے تو غم سے آپ کا سینہ بھیجتا تھا. تو آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجیے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور نمبر 2، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجیے اس کے ہم کے ساتھ اپنے رب کی. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو کون سی نماز ہوتی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے؟ فجر. وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی تسبیح کیجئے اس کی ہم کے ساتھ. تو غروب سے پہلے کون کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر اور عصر. اور ومن آناء اللیل فسبح، اور کچھ رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب، اور کچھ اندھیرا چھا جاتا ہے پوری طرح تو عشاء. واطراف النہار، اور دن کے دونوں طرف بھی، لال لگا ترزا، تاکہ آپ خوش ہو جائیں اس انعام سے جو اللہ آپ کو دے گا. گویا نمبر تین، ولا تمدن عینیک، اور آپ نہ ڈالیں اپنی نگاہ، الا ما متعنا به ازواج منهم، وہ دنیا کا مال و متاع جو ہم نے ان لوگوں کو مختلف قسم کا دیا ہے. تو گویا یہ دنیا کی نعمتوں پر نظر بھی نہ ڈالیے آپ. زہرت الحیات الدنیا، اور یہ آرائش کی چیزیں ہیں دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم فی، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس سے. تو یہ کسی کو زمین دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو جو ہے اور کوئی دنیاوی نعمت دی ہے، تو یہ ذریعہ آزمائش ہے، یہ سب امتحان کی چیزیں. ورزق ربک خیر آپ کا، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا رزق وہی بہتر ہے، وہی باپ دیر پائے. چوتھا خطاب آپ سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی ثابت قدم رہیے اس پر. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نہیں مانگتے آپ سے کوئی رزق، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم ہی جو آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور انجام تو پرہیزگاری کا ہے، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اسی کا اچھا انجام ہوگا. آگے ان لوگوں کا جو مطالبہ تھا ایک فرمائشی معجزے کا، اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ کیوں نہیں یہ دکھاتے ہمارے کہنے پر. اولم تأتیہم بینا، اور کیا نہیں آئی ان کے پاس کوئی گواہی، ما فی الصحف الاولی، یعنی ان بشارات کی جو پہلے صحیفوں میں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ نشانیاں تو پہلے صحیفوں میں بھی بہت دکھائی گئی، بہت سارے معجزات انہوں نے دیکھے، لیکن گویا یہ ماننے والے نہیں ہیں. حکمت ارسال رسول بیان ہو رہا ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے انہیں عذاب دے کر اس سے پہلے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو وہ کہتے کہ ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، کہ ہم پیروی کرتے آپ کی آیتوں کی، من قبل ان نزل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جاتے اور رسوا ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسولوں کی بھیجنے کی حکمت کیا ہے، تاکہ کوئی پلی اگنورینس نہ کہہ سکے قیامت کے دن، کوئی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ آپ نے تو ہمارے لیے کوئی سلسلہ ہدایت ہی نہیں رکھا، ہم تو آپ کو برا چاہتے تھے اور آپ کو راضی کرنا چاہتے تھے، ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا کہ آپ کیسے راضی ہوتے اور آپ کو کن چیزوں سے جو ہے وہ آپ ناراض ہوتے ہیں، اگر ہمیں پتا ہوتا تو کب ہم آپ کی نافرمانی کرتے. تو اللہ نے یہ جواب چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور اب آخری رسول کو بھیج دیا اور ان کے ساری جو تعلیمات ہیں انہیں محفوظ کر دیا. تو آج کوئی یہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ بڑا برا کیا، ہمیں ذلت رسوائی سے بچ جاتے اگر آپ ہمیں ہدایت کا کوئی سلسلہ بناتے. آگے اب مطالبہ عذاب، اس کا جواب آ رہا ہے. کل کلم متربس، کہہ دیجئے کہ ہر ایک منتظر ہے. فتربسو، بس تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے بالکل راہ راست پر. ومن اہتدا، اور کون ہدایت پر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، لے آئے عذاب. تو یہ جواب دیا جائے کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت کا مستحق ہے اور کون جو ہے وہ ایسا ہے جو اللہ کے عذاب کا مستحق ہے. سورہ انبیاء کا آغاز کر لیتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا ایک ٹو کو کر لیتے ہیں. تو سورہ مریم، سورہ طہٰ، سورہ انبیاء، یہ ایک جوڑے کی سورت میں چھ احوال اس سورت میں آ رہے ہیں. پہلا حال مشرکین کے اعتراضات کا حال ہے، اور دوسرا پھر ظالموں پر عذاب کا حال آئے گا، پھر شرک کی گمراہی کا حال ہے، پھر نمبر چار قیامت کا حال، اور آخر میں سترہ انبیاء کے احوال آ رہے ہیں، اور اسی طرح پہ چھٹا حال اس میں قیامت کے حوال پر یہ صورت ختم ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت قریب ہے اور اس کا ذکر آ رہا ہے. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب. وہم فی غفلت معرضون، اب وہ غفلت میں پڑے جو ہے اراض برت رہے ہیں، یعنی حساب کتاب سر پر من لا رہا ہے، قیامت آ ہی جاتی ہے اور یہ مگن ہے اور یہ جو ہے اعراض کر رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دے رہے. آگے مشرکین کی غیر سنجیدگی کی تفسیر آ رہی ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدثا، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی ذکر نیا، الا استمعوہ وہم یلعبون، اور وہ سنتے ہیں اسے لیکن کھیل کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا لا یتم قلوبہم، کھیل میں لگے رہتے ہیں ان کے دل، واسر النجوا، اور پھر چھپ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظالم ہیں، هل هذا الا بشر مثلكم، مشورہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے انسان، یہ کہاں سے نبی رسول کا دعویٰ کریں، ہم یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں. افاتعتون السحر وانتم تبصرون، بس کیا تم آتے ہو جادو کے پاس جبکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی یہ بیان کر رہے ہیں جادو ہے اور ان کی باتوں میں دم نہیں ہے. اب جواب دیا جا رہا ہے مشرکین کے ان اعتراضات کا، قال ربی عالم القول فی السماء والارض، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہا کہ اے میرا رب ہی جانتا ہے ہر بات جو آسمان اور زمین میں ہے، وہ السمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ قرآن کے بارے میں اب ان کے اعتراضات آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو خیالات ہیں، خوابی خواب دیکھتے رہتے ہیں، معاذ اللہ وہی بیان کر دیتے ہیں. بل افتراہو، بلکہ مزید ان کی جسارت کہنے لگے بلکہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے. اور مزید بل ہوا شاعر، کہنے لگے بلکہ یہ تو شاعر ہے. فل یا اتینا بے آیا، بس وہ لے آئے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی، کوئی معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے رسول کی معجزات دکھاتے رہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچتی تھی تو آپ کو صدمہ ہوتا تھا، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها، اور نہیں ایمان لائی ان میں سے بہت سی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، ان کے من چاہے معجزات بھی دکھا دیے گئے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے. افہم، فرمایا افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ ایمان لے آئیں گے اہل مکہ؟ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے مگر آدمی، اور وہی کرتے تھے ہم ان کی طرف. اب ان کے تین اعتراضات تھے کہ انبیاء انسان کیوں بھیجے گئے، فرشتے کیوں نہیں بنا کر بھیجے گئے، اور اسی طرح ان کا گویا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جب بھی بھیجا انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. فسالو اعلی ذکری ان کنتم لا تعلمون، اب پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو اگر مشرکین مکہ تم نہیں جانتے. نمبر دو، وما جعلناہم جسدا، اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان رسولوں کے بھی ایسے جسم، لا یاکلون الطعام، کہ وہ نہ کھائیں کھانا. ان کے مطابق یہ تھا کہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے، انسان کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تو سارے لوگوں کو، جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے سب انسانی بھیجے، وہ سب کھانا کھاتے تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کھانا نہ کھاتا. نمبر تین، وما کانو خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ان سب پر جو ہے وہی ساری انسانی کمزوریاں ان سب کے ساتھ تھی جو جبلی یا طبی کمزوریاں ہوتی ہیں، کہ ان موت و حیات کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی تھا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، ثم صدقناهم الوعد، اور پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدے کو، فانجیناهم ومن نشاء، اور پھر ہم نے ان تمام انبیاء رسولوں کو نجات دی اور جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے تمام حد سے بڑھنے والوں کو. لقد انزلنا الیکم کتابا، اور بے شک نازل کی ہم نے اے لوگوں تمہاری طرف ایک کتاب، یعنی قرآن، فی ہی ذکرکم، اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، اس میں آج بھی ہمارا ذکر موجود ہے. اور جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، فی ہی نباؤ ما قبلکم، اس میں باتیں ہیں تم سے پہلے لوگوں کی، وخبروں ما بعدکم، اور خبریں تمہارے بعد آنے والوں کی، وحکموں ما بینکم، اور اسی میں تمہارے معاملات کا حل بھی ہے. تو ہم جن جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کا حل یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے والا بنا. تو جناب انشاءاللہ آخر کا تراویح ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ مطالعہ کریں گے باقی سورہ. صحیح کہہ رہا،
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کہا تھا کہ چھ احوال پر مبنی یہ سورت ہے. اب پہلا حال ہم نے پڑھا, اب دوسرا انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کے عذاب کا حال ہے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اور کتنی برباد کر دی ہم نے بستیاں, کانت ظالمہ, جن کے رہنے والے ظالم تھے, وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور ہم نے پیدا کر دی ان کے بعد دوسری قومیں, فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا, پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب, فرمایا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ, تو وہ نکل بھاگنے لگے ان بستیوں سے, لا تَرْكُضُوا, پس گویا کہا گیا ان سے کہ بھاگو نہیں, ورجعو الی ما اترفتم فی, بلکہ لوٹ جاؤ اس سامان عیش کی طرف جس میں تم مگن تھے, ومساکنکم لعلکم تسالون, اپنے مکانوں کی طرف کہ شاید تم سے پوچھا جائے. آگے اقرار جرم ہے ان کی طرف سے, قالوا یا ویلنا, وہ انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس, انا کنا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالم تھے, فما زالت تلک دعواہم, پھر ہمیشہ رہے گی ان کی یہی پکار, حتی جعلناہم حسیدا خامدین, یہاں تک ہم نے کر دیا انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھے ہوئے یعنی مردوں کی طرح. آگے بیان ہو رہے ہیں کہ دنیا کھیل نہیں ہے, وما خلقنا السماء والارض, اور نہیں پیدا کی ہم نے آسمان اور زمین, وما بینہما لاعبین, نہ ہی ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے محض کھیل کود کے لیے. اصل میں یہ بعض لوگوں کی نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے, وہ اس کا کھیل اور دلچسپی ہے, جیسے انسان اپنی دلچسپی کے لیے تھیٹرز بنا لیتا ہے, ڈرامے بنا لیتا ہے, اس سے شغل کرتا ہے, تو ہندوؤں میں بھی یہی عقیدہ ہے, رام کی لیلا کہتے ہو, اب رام نے لیلا بنا لی ہے, اس میں کبھی کسی کو تباہ کر دیا, کسی کو بادشاہ بنا دیا, کسی کو فقیر کر دیا, اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا دنیا کو. لو اردنا نتخذ لہوا, اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کوئی کھیل, لتخذناہ من لدنا, تو ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے, ان کنا فاعلین, اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا. بلکہ یہاں اصل معاملہ کیا ہے, یہ جو یہاں بروج و زوال کس وجہ سے ہو رہے ہیں, تو فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر, فیدمغوہ, بس اس کا گویا بھرکش نکال دیتے ہیں, فیضا ہوا ظاہر, اور پھر یک یک کو مٹ جاتا ہے, ولکم الویل مما تصفون, اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں میں, یعنی ان شرکیہ باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو. تو ستیزہ کہا رہا ہے ازل سے تائمروز, چراغ مستخبی سے شرار بوہلا بیس, یہ مستقل ایک جنگ حق اور باطل کی چلتی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کرتے ہی ہیں کہ حق کو لے کر باطل سے ٹکرا دیتے ہیں اور باطل کو شکست دے دیتے ہیں. تو یہ ہے جو یہاں چل رہا ہے. اب تیسرا حال آیا ہے شرک کی گمراہی کا حال, ولہ من فی السماوات والارض, اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے, اہل آسمان بھی اس کے بندے ہیں, اہل زمین بھی اسی کی مخلوق ہیں, ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتی, اور جو اس کے حضور ہوتے ہیں یعنی اللہ کے مقربین فرشتے, تو وہ نہیں اکڑتے اس کی عبادت سے. آگے فرشتوں کے تقریباً چار اوصاف آ رہے ہیں, پہلا یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نمبر دو ولا یستحسرون, اور وہ تھکتے نہیں ہیں, نمبر تین یسبحون اللیل والنہار, اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں رات اور دن, یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں, اور نمبر چار لا یفترون, اور وہ اس پہ سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون, کیا انہوں نے ٹھہرا لیے معبود زمین میں سے کہ وہ اٹھا کھڑا کریں گے, لو کانا فیہما آلہت الا اللہ, اگر ہوتے ان میں کئی معبود اس اللہ کے سوا, لفسدتا, تو پھر فساد مچ جاتا زمین و آسمان میں, فسبحان اللہ رب العرش, پس پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش کا, اما یصفون, اس شرک سے جو وہ بیان کرتے ہیں. آگے عظمت باری تعالی, لا یسالو اما یفعل, اب باس پوچھ نہیں ہو سکتی اللہ سے, اس اللہ سے جو کچھ وہ کرے, وہم یسالون, اب وہ ان سے باس پوچھ جو ہے انہی سے ہوگی, یعنی مخلوق سے اللہ باس پوچھ کرے گا, اللہ سے باس پوچھ کوئی نہیں کر سکتا. ام اتخذوا من دونہ آلہا, کیا انہوں نے ٹھہرا لیا اس اللہ کے سوا اور معبود, قل ہاتوا برہانکم, اے نبی ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل, ہذا ذکر من معی, اور یہ توحید تو ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہے، وذکر من قبلی اور ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے ہوئے، بل اکثر ہم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر ان میں سے حق سے ناواقف تھے، فہم معرضون، بس وہ منہ پھیر لیتے تھے. آگے ہر رسول کا پیغام بیان ہو رہا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجے تھے ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، اور ان سب کا کیا پیغام تھا جو وہی ہوتا تھا، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون، بس تم سب میری عبادت کرو. آگے اللہ کی اولاد کے حوالے سے یہاں سات دلائل آ رہے ہیں، نفی اولاد باری تعالیٰ، اور اس کی سات جو ہے وہ وجوہات، کہ یہ اللہ کے لیے شایان شان نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کسی اولاد کا تصور اللہ کے ساتھ جوڑنا. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ بنا لی ہے اللہ نے اولاد. پہلا جواب دیا آیا سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. نمبر دو، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ سب تو اللہ کے بندے ہیں معزز، جنہیں تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو بڑے مکرم بندے ہیں اللہ کے، وہ اولاد نہیں ہیں. اسی طرح فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو، وہ اللہ کی بڑی معزز جو ہے مخلوق ہیں. نمبر تین، لا یسبقونہ بالقول، اب وہ نہیں سبقت کرتے اس سے بات کرنے میں، یعنی مخالفت قولی بھی کوئی جو ہے اللہ کی کرنے والا نہیں. اور نمبر چار، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی مخالفت عملی بھی کوئی اللہ کی کرنے والا نہیں ہے، سب اس کے عاجز مخلوق ہیں، کسی کا جو زور اللہ پہ نہیں چلتا. نمبر پانچ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی کوئی چیز اس اللہ سے مخفی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کی اولاد ہوتا تو اللہ کے علم میں ہوتا، اللہ تو اسے ڈینائی کر رہا ہے کہ بھئی کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. اور نمبر چھ، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اور نہیں سفارش کریں گے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند کرے گا. تو وہ کہتے تھے یہ ہماری سفارشی ہیں اپنے من گھڑت خدا، تو کہا جا رہا ہے کوئی اس کی جناب میں سفارش نہیں کر سکتا سوائے اسے جس کے لیے اللہ ہی راضی ہو سکے. اور نمبر سات، وہم من خشیتہ ہی مشفقون، اور وہ اس اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. تمہیں اللہ کا بیٹا بیٹی بنا رہے ہو، تو خود اللہ کے غضب سے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں. اور دعوی معبودیت کی سزا بھی سنائی جا رہی ہے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اور جو کوئی بھی بالفرض ان میں سے کہے گا کہ بے شک میں معبود ہوں اس اللہ کے سوا، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، بس ایسے کو ہم سزا دیں گے جہنم کی، کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں ظالموں. اب چوتھا حال جو ہے قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے، پہلے اللہ کی قدرت کی کئی شاہکار بیان ہو رہے ہیں، گویا یہ دلائل ہیں قیامت کے، جو اللہ اتنی عظیم کائنات بنا سکتا ہے، پانی اور پہاڑ، رستے، آسمان، دن، سورج، چاند بنا سکتا ہے، وہ کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا، اولم یرا الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماواتی والارض کانتا رتقا، کہ بے شک یہ آسمان اور زمین یہ ایک ہی تھے، ففتقناہما، بس ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کیا. تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو اس سے جو مادہ بنا یہ سب ایک ہی تھا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ ٹوٹا تو اس سے گیلیکسیز بن گئیں، ان میں مزید ٹوٹے تو وہ سورج بن گیا، اس کے پلانٹس بن گئے، اس طرح یہ پھر علیحدہ علیحدہ یہ پوری کائنات ہو گئی، ابھی تک یہ جو ہے وسعت پا رہی. تو فرمایا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے بنایا ہے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ. تو مادہ تخلیق مٹی ہے، مادہ حیات پانی، اس کے جو جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان میں جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے وہ سیل کہلاتا ہے، اور ہر سیل کے اندر 70% پانی ہے، اسے آپ سائٹوپلازم کہیں یا پروٹوپلازم کہیں، وہ پانی ہوتا ہے جس سے حیات ہے. اسی لیے آج کل بھی ایسٹرانومر جو دوسرے یعنی دوسرے خلاؤں میں جو تلاش میں زندگی کے، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پانی ہے یا نہیں، جہاں پانی ہوگا وہاں امید رکھی جاتی ہے کہ یہاں شاید زندگی بھی ہو. تو فرمایا، افلا یؤمنون، بس کیا وہ یقین نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض رواسی، اور بے شک ہم نے بنا دیے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بہم، کہیں وہ جھک نہ پڑے انہیں لے کر، کیونکہ زمین جو ہے وہ 23 ڈگری کا اینگل بناتی ہے، سن اس ٹو ارتھ اینگل جو کہلاتا ہے، اور بالکل سیدھی نہیں ہے بلکہ 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے،
اور اسے اس کی اس پوزیشن میں کیسے برقرار رکھا گیا, وہ یہ پہاڑوں کے ذریعے اسے بیلنس کیا گیا. تو فرمایا وجعلنا فیہا فجاجا سبولا, اور ہم نے بنا دی اس میں کشادہ راستے, لعلہم یہتدون, تاکہ وہ راہ پا سکیں. پھر نعمت آسمان کا ذکر, وجعلنا سما سقفا محفوظا, اور ہم نے بنا دیا ہے آسمان کو ایک محفوظ چھت, وہم عن آیاتہا معرضون, اور وہ ہماری ان تمام قدرت کی نشانیوں سے بے پرواہی برتتے ہیں, بڑے بڑے معجزات ہیں. اور یہ صرف آپ زمین ہی کو دیکھ لیں کہ ایٹماسفیئر نے اس کا احاطہ کیا ہے, اور اس میں سے ایک تو یہ جو ریڈیشن ہے یعنی خطرناک جو ریز ہیں وہ بھی ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور زمین اس سے بچ جاتی ہے. اسی طرح جو خلا میں بڑے بڑے پہاڑ نما پتھر گردش کرتے رہتے ہیں, جو اسٹیروائڈ یا میٹروائڈ کہلاتے ہیں, وہ بھی جب زمین کی طرف آتے ہیں تو یہ جو ایٹماسفیئرک زونز ہیں وہ اس میں آ کر ٹوٹ جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک محفوظ چھت کے طور پر اللہ نے اس آسمان کو بنا دیا ہے. فرمایا وہو الذی خلق اللیل والنہار, اور وہی اللہ جس نے پیدا کر دیا رات اور دن, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند, کل فی فلکی یسبحون, اور ہر ایک اپنے مدار میں گویا تیر رہا ہے. سگو محال ہے قدرت کی کارخانے میں, سبات ایک تغیر کو ہے زمانے, کوئی چیز ٹھہری نہیں. پہلے بائبل یہ کہتی تھی کہ زمین مرکز ہے اور زمین ٹھہری ہے اور باقی چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں, پھر پتہ چلا نہیں زمین تو خود جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج ٹھہرا ہوا ہے, لیکن اب پتہ چلا کہ سورج بھی نہیں ٹھہرا ہوا, وہ بھی اسٹار آف ای کا ایک بہت بڑا سورج اس کے گرد وہ بھی گردش کر رہا ہے. اور پھر یہ بھی کہ گلیکسی کے اندر جو 200 بلین اسٹارز ہیں یعنی سورج ہے وہ سب بھی متحرک ہے, اور یہ گلیکسی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ یہ بھی متحرک ہے, کوئی چیز کھڑی نہیں ہے, ہر طرف ایک حرکت ہے جو اللہ کے حکم پہ جاری ہے. کل فی فلکی یسبحون, فرمایا کہ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں. موت آ کر رہے گی, مضمون آ رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ کی. افئن مت فہم الخالدون, پس اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے جو آپ کی جان کے دل پر ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, اور ہم آزماتے ہیں تمہیں بھلائی اور برائی سے, جو کہ ذریعہ آزمائش ہے. کبھی اللہ آسانی کرتے ہیں, کبھی دشواری کرتے ہیں, کبھی دیتے ہیں کبھی لیتے ہیں, لیکن یہ آزمائش ہے اور موت آ کر رہنی ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف تم سب لوٹ کر جانے والے ہو. تو قلزم ہستی سے تو ابھرائے مانندے حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جو کافر ہیں, اب کفار کی خباثات آ رہی ہیں. اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, تو وہ نہیں بناتے مگر آپ کو مزاح کا یعنی نقطہ. احاذ الذی یذکرُ آلِہَتَکُمْ, اور کہتے ہیں یہی ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا. وہم بذکر الرحمن ہم کافرون, اور وہ تو الرحمن کے ذکر سے خود گویا انکار کرنے والے. آگے جبلت انسان کا ذکر, خلق الانسان من عجل, اب پیدا کیا ہے انسان جلد باز. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون, ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں, بس تم ہم سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو. یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہاں جس طرح مضمون آ رہا ہے, اکثر مفسرین نے لکھا ہے قہر اور انتقام کی نشانیاں. آگے قیامت کب آئے گی یہ ان کا سوال, اس کا جواب. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ. ان کن تم صادقین, اگر مسلمانوں تم سچے ہو. لو یعلم الذین کفروا, اگر جان لے وہ لوگ جو کافر ہیں. ہینا لا یکفون عن وجوہہم ان وجوہہم النار, جبکہ وہ نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو. ولا عن ظہورہم, اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی انہیں مدد دی جائے گی. یہ وہی اسٹائل ہے جیسے کوئی نالائق شاگرد جس نے پڑھا ہی نہ ہو اور بیکار امتحان دیا, وہ کیا ہے رزلٹ کب آئے گا, تو یہ نہیں کہا جاتا فلا تاریخ کو آئے گا. یہ کہا جاتا ہے جب تمہارے ہاتھوں سے طوطے اڑ رہے ہوں گے اور تمہاری ذلت اور رسوائی تم پہ چھاری ہوگی, وہ نتیجے کا دن ہوگا. تو انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی, تو کہا گیا کہ جب وہ آئے گی جب تم اپنے چہروں سے آگ کو نہیں ہٹا سک رہے ہوگے اور اپنی پیٹھوں سے, اور نہ ہی تمہیں کوئی مدد مل رہی ہوگی. بل تاتیہم بختہ, بلکہ وہ آ جائے گی ان پر اچانک. فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا, پر بس وہ ہوش کھو دے گی ان کی اور پھر وہ نہیں اسے ہٹا ٹال سکیں گے. ولا ہم ینظرون,
اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور اسی طرح ہنسی کرتے تھے رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, پس آ پڑا ان پر جو تمسخر کیا کرتے تھے ان میں سے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, وہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, یعنی اللہ کا عذاب پھر آ گیا ان کے اوپر. آگے رحمت الہی کا ذکر. قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ, کہہ دیجئے کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں خدا رحمان کے گویا عذاب سے. بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ, بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے ہی اعراض کرتے ہیں. باطل خداؤں کی بے بسی کا ذکر. اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ, کیا ان کے اور بھی معبود ہیں. تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا, جو ان کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ہمارے. لا یستطیعون نصر انفسهم, اور وہ نہیں کر سکتے مدد اپنی ہی. ولہم منا یصحبون, اور نہ انہیں ہماری کوئی جو ہے وہ ساتھ یا رفاقت ہی نصیب ہے. بل متعنا ہؤلاء وآباءهم, بلکہ یہ جو اعراض کر رہے ہیں اور یہ اشکالات اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, بلکہ ہم نے سامان حیات دیا انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو. حتی طال علیہم العمر, یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی عمر. افلا یراؤں, پس کیا وہ نہیں دیکھتے. انا نعتی الارض ننقصها من اطرافها, کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے ان کے چاروں طرف سے. یہ کفر سکڑتا جا رہا ہے, اسلام پھیلتا جا رہا ہے. افہم الغالبون, پس کیا وہ غالب, یعنی کیا وہ اب انہیں غلبہ رہے گا. قل انما انذروکم بالوحی, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو ڈراتا ہوں تم کو وحی کے ذریعے سے. ولا یسمع الصم الدعاء, اور نہیں سنتے بہرے پکارنے کو. اذا ما ينذرون, جبکہ ان کو ڈرایا جائے. تو گویا تم کانوں سے اپنے کام لو اور جو تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. ولئن مستهم نفعۃ من عذاب ربک, اور اگر چھو جائے انہیں ایک لپٹ آپ کے رب کے عذاب کی. لیقولن یا ویلنا, تو وہ ضرور کیا اٹھیں گے کہ ہائے افسوس. انا کنا ظالمین, کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو جب اللہ کا عذاب پکڑتا تو اقبال جرم کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتے. آگے تخفیف اخروی, آخرت کے برے انجام سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. منزع الموازین, اور ہم رکھیں گے میزانوں کو. القسط لیوم القیامہ, یعنی یہ انصاف کے میدان, یعنی ترازوں کو ہم لگائیں گے قیامت کے روز. فلا تظلم نفس شیئا, اور حق تلفی نہیں کی جائے گی کسی جان کی کچھ بھی. وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر ہوگا وہ عمل رائی کے دانے کے برابر بھی. آتَيْنَا بِهَا, تو ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے اعتبار سے. تو قیامت کے دن ہر عمل لایا جائے گا, وہ عدل و انصاف کے ترازو میں تلے گا, اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب یہاں سے جو ہے وہ پانچواں حال, یعنی 17 انبیاء کرام کے احوال کا آغاز ہو رہا ہے. اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, اور ذوالکفل علیہ السلام, یونس علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, حضرت مریم جو کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. تو 18 شخصیات ہیں جن میں سے 17 انبیاء کرام ہیں, ان کا ذکر آ رہا ہے. بلقد آتینا موسیٰ و ہارون, اور بے شک ہم نے جو ہے وہ عطا فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. اب تورات کے تین اصحاب جو ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں. الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین, یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا نمبر ایک, اور روشنی یعنی ہدایت کا ذریعہ نمبر دو, اور نمبر تین و ذکر للمتقین, اور یاد دہانی متقیوں کے لیے. آگے صفات متقین بھی آ رہی ہے. الذین یخشون ربهم بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. اور نمبر دو, وہم من الساعۃ مشفقون, اور آخرت کے آنے سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں. وہذا ذکر مبارک انزلناہ, اور یہ قرآن یہ بڑا بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا. افانتم لہ منکرون, پس کیا تم اس کا انکار کرتے ہو. آگے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. تو دو انبیاء یہاں ذکر ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, اب تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس طرح کتنے انبیاء آئیں گے, 17 کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, اب بے شک ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت جو ہے ان سے پہلے, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم تھے ان سے خوب واقف. اسقال علی ابیہ و قومہ، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، جب انہوں نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے، ما ھذہ التماثیل، یہ کیا ہے یہ بت، اللتی انتم لہا عاکفون، کہ جن کی پوجا پاٹھ میں تم ہر وقت لگے رہتے ہو، قالوا وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اسی طریقے پر اپنے آبا و اجداد کو، لہا عابدین، وہ اسی طرح ان کی پرستش کرتے تھے، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم خود اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین، یہ سب کھلی گمراہی میں تھے۔ تعجب قوم کا ذکر آ رہا ہے، قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہا کیا آپ لائے ہمارے پاس کوئی حق بات، ام انت من اللاعبین، یا آپ کھیل کر رہے ہیں، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں یا واقعی حقیقت ہے، یہ خدا تو ہم نے پہلے نہیں سنا۔ آگے تبلیغ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، قالا بر ربکم رب السماوات والارض، فرمایا کہ نہیں تمہارا رب تو ہے وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اب میں تو اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اظہار تدبیر بھی فرمائی کہ بتوں کی حقیقت کیا ہے، اس پر کیا تدبیر کرنے والے ہیں، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور کہنے لگے اللہ کی قسم ضرور میں ایک تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تو تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ، بس ابراہیم علیہ السلام نے مقام ایک جشن منانے چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، ان کے جانے کے بعد بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان میں سے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، اب وہ مجاور واپس آئے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، کہنے لگے کس نے کیا ہے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا وہ ظالموں میں سے، قالوا سمعنا فتن یذکرہم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتا تھا، جو قالوا لہ ابراہیم، اسے کہا جاتا ہے ابراہیم، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، پجاریوں نے کہا لے آؤ اسے تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ سبھی گواہ ہو جائے وہ ان سب کے سامنے اقرار جرم کرے، قالوا انت فعلت ھذا، بس ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کیا تم نے یہ کام کیا ہے، بے آلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم، قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ اس نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا، یہ ان میں سب سے بڑا ہے، فسألوہم ان کانوا ینطقون، اب ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں، ایک ہی بت صحیح سلامت تھا سب سے بڑا بت، اور اس کے کندھے پر آلہ قطر بھی رکھا ہوا تھا کلہاڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی یہ صحیح سلامت ہے اس سے پوچھو، ورنہ یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پیٹ ٹوٹا ہوا ہے، سر ٹوٹا ہوا ہے، ان سے پوچھ لو کہ کون ان کے ساتھ یہ کر گیا، اگر یہ بولتے ہو، فرجعوا الی انفسہم، بس وہ لوٹے اپنے جی کی طرف، یعنی انہوں نے سوچا، فقالوا انکم انتم الظالمون، اس نتیجے پر پہنچے کہ بے شک تم ہی بے انصاف ہو، ثم نکصوا علی رؤوسہم، پھر جھکا لیا انہوں نے اپنے سروں کو، اور پھر نرمی سے کہنے لگے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم تو جانتی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، بس ابراہیم علیہ السلام اسی کے منتظر تھے، قالا فتعبدون من دون اللہ، کہنے لگے تم پوچھتے ہو انہیں اللہ کے سوا، ما لا ينفعكم، جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، شیئا ولا يضركم، کچھ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام ہی نہیں لیتے، تو یہی موقع تھا انہوں نے کہا کہ کیسے یہ تمہارے معبود ہیں، کوئی انہیں توڑ تاڑ کے چلا گیا یا اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اب وہ خود بتا بھی نہیں سکتے کون ان کے اوپر ظلم کر کے چلا گیا، وہ بڑا کھڑا ہے ٹھیک ٹھاک، تو انہیں تم پوچھتے ہوئے تمہیں کیا بتائیں، تو ان کے سامنے تو آ گیا کہ واقعی بیکار ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر عصبیت ان کی جاگی، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہنے لگے جلا دو اسے، مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہوا یہ ایک بڑا الاؤ بنایا گیا، خوب لکڑیاں ڈالی گئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُ بِهِ قَيْدًا، پس انہوں نے ارادہ کیا انہیں نقصان پہنچانے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس ہم نے کر دیا انہیں ناکام، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ملک یعنی شام کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وہ ملک جس میں ہم نے برکت رکھی ہے تمام اہل عالم کے لیے، حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ یہی ذکر آگے تفصیل سے آئے گا، وہاں ہم اس قصے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور تفصیل سے دیکھیں گے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے عطا کیے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب علیہ السلام بھی بطور اضافی یعنی وہ پوتے تھے تو وہ بھی انہیں کی زندگی میں عطا ہو گئے تھے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے بنایا ہے کامل نیک، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے، وہی کی ہم نے ان کی طرف، فعل الخیراتی و اقام الصلاتی و ایتاء الزکاۃ، کہ نیکیوں کے کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور وہ سب ہمارے فرما بردار، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا ولوطن آتیناہ حکما و علما، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے عطا فرمایا یعنی حکمت اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے نجات دی انہیں اس بستی سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، وہ بستی جو کرتے تھے بہت ہی ناپاک کام، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَاسِقِينَ، اور یقیناً وہ تھے بڑے بڑے نافرمان لوگ، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں، اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ ہمارے کامل نیک لوگوں میں سے تھے، آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو بھی گویا اللہ نے ہدایت دی جبکہ انہوں نے پکارا اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی انہیں ان کے گھر والوں کو ایک عظیم رنج سے، وہ قوم کی نافرمانی اور شرک اور کفر کا رنج، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور ہم نے مدد کی ان کی یعنی ان کے خلاف جو ہے اس قوم کے حوالے سے، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوْ، فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْ، اور بے شک وہ ایک نافرمان برے قوم تھی، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بس ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وداؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الارض، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جبکہ وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اس نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ چر گئی تھی اس میں بکریاں جو ہے دوسری قوم کی، وکنا لحکمہم شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، ففہمناہا سلیمان، پس ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے دیا حکم اور علم، بات اس طرح سے تھی کہ ایک کی فصل لگی ہوئی تھی، کچھ دوسری بکریاں دوسری قوم کی آ کے وہ فصل چر گئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا اندازہ کیا کہ فصل کی کیا قیمت تھی بکریوں کی کیا قیمت ہے، تو وہ برابر ہی تھی، چنانچہ انہوں نے جو فصل والوں کی فصل ضائع ہوئی تھی اس کے بدلے میں بکری والوں کی بکریاں فصل والوں کو دینے کا فیصلہ کیا، بھئی یہ اتنی مالیت کی فصل تھی جو بکریاں چر گئیں اور یہ بکریوں کی اتنی مالیت بنتی سنا کہ یہ بکریاں کھیت والوں کے حوالے کر دیے جائیں، تو انہوں نے فیصلہ قیاس پر کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو فہم سکھایا وہ استحسان کا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ بکری والوں کی بکریاں کھیت والوں کو دے دی اور بکری والوں کو کھیت دے دیا کہ اسے جوتو اور جب یہ فصل وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں یہ پہلے تھی تو بکریاں واپس ہو جائیں گی اور یہ کھیت والوں کو واپس دے دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر فیصلہ تھا، چنانچہ اس پہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا غور ہے کہ اگر قرآن میں ان دونوں کا ذکر نہ اللہ فرماتے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی لوگ تباہ ہو جاتے، بہت سارے جو ہیں ان کے ذکر آئیں گے، اس میں ایک موقع پر دو خواتین آئیں جن میں جھگڑا تھا کہ بچہ کس کا ہے، فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا، تو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دو آدھا ادھر، تو وہ جو اصل ماں تھی اس نے کہا نہیں نہیں پورا ہی اسے دے دے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بس اس کا بچہ ایسے دے دو، تو یہ جو ہے مفسرین نے لکھے اس طرح کے واقعات کہ اللہ نے بڑی سمجھ بوجھ دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام،
فرمایا اب معجزات داؤد علیہ السلام بیان ہو رہے ہیں، وسخرنا مع داؤد الجبال، اور ہم نے تابع کر دیے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، یوسف بہنا و طیب، کہ وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ، اور پرندے بھی، وکنا فاعلین، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ تو معجزہ نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے، لیکن کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہوتی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور سکھایا تھا ہم نے ان کو ذرا کا بنانا تمہارے لیے، لیتو حُسِنَكُمْ مِنْ بَعْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے تمہیں جو ہے زد سے تمہاری لڑائی میں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، بس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر۔ وَلِسُلَيْمَانَ رِيحَا عَاصِفَةً، اور تابع کر دی تھی سلیمان علیہ السلام کی تند ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے، اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف کی برکت رکھی تھی ہم نے اس میں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے تھے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ان کے تابع اللہ نے کر دیے تھے جنات بھی جو غوطے لگاتے تھے ان کے حکم پر، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور بھی اس کے علاوہ ان کے کام کرتے تھے، جیسے تعمیرات وغیرہ کا کام ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے لیتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان کی حفاظت کرنے والے۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، اور یہ دسویں نبی ہیں جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام کو بھی دیکھو جبکہ انہوں نے پکار اپنے رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، بس پہنچی ہے مجھے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی اخبارات سے آزمایا، ایک تو خود بیمار ہو گئے، دوسرے یہ کہ ان کے مال مویشی مال و دولت سب ختم ہو گیا، اولاد ضائع ہو گئی، اور بس ایک بیوی کے علاوہ کچھ نہیں بچا، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ سے امید رکھ رہے ہیں اور اللہ ہی سے دعا کر رہے ہیں، فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کی ان کی دعا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور دور کر دی جو کچھ ان پر تھی تکلیف، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے عطا فرما دی انہیں اہل و عیال، اور اسی کے مثل اور بھی انہیں دیے، رحمتم من عندنا، اور یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکرا للعابدین، اور یہ نصیحت ہے گویا عبادت کرنے والوں کے لیے۔ آگے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وہ اسماعیلا و ادریسا و ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، اور بے شک وہ سب کامل نیکوکاروں میں سے تھے، وذنون، اور مچھلی والے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، آگے دو جگہ اور قرآن میں ان کا ذکر آئے گا، وہاں ہم تفصیل دیکھ لیں گے۔ تو فرمایا اور یہ مچھلی والے، اس ذہابا مغاظباً، جبکہ وہ چلے آئے تھے غصے میں، فظننا ان لن نقدر علیہ، اور انہوں نے خیال کیا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے ان پر، فنادا فی الظلمات، ہوا اس طرح سے تھا کہ قوم نافرمان تھی، انہیں عذاب کی خبر سنا کر کہ تین دن بعد عذاب آئے گا، اللہ کے ایکسکلوسیو حکم سے پہلے ہی جو ہے وہ بستی کو چھوڑ کر آ گئے، اور خیال کیا تھا کہ اللہ میری گرفت نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے گرفت کی، اور یہ جو ہے جس کشتی میں بیٹھے وہ ایک طوفان کی زد میں آ گئی، اور کشتی والوں نے اپنے تجربے سے کہا کہ غلام بھاگ کر آیا اپنے آقا سے، جب تک وہ پانی میں نہیں کودے گا ہم نہیں بچ سکتے، تو قرآن دادی کی گئی، ہر دفعہ انہیں کا نام نکلا، اور یہ پھر دریا میں کود گیا، وہاں ایک بڑی مچھلی انتظار میں تھی، اس نے انہیں نگل لیا، اور اب آپ سمجھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی جو ہے وہ دریا کی تہ میں اندھیروں پر اندھیرے، اور وہاں پر پھر یہ یاد کر رہے ہیں اللہ کو، فنادا فی الظلمات، بس انہوں نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود ہے اللہ سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کر لی ان کی دعا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دی انہیں غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو، وزکریہ اذ نادا ربہ، اور حضرت زکریہ علیہ السلام جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ نہ چھوڑ مجھے تنہا، اور آپ ہی سب سے بہتر وارث ہیں، فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کی ان کی بھی دعا، ووہبنا لہ یحییٰ، عطا فرمایا انہیں یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا لہ زوجہ، اور درست کر دیا ان کے لیے ان کی زوجہ کو، یعنی وہ باعث تھی،
انہم کانو یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ لوگ سبقت کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے تھے شوق سے اور خوف سے، وکانو لنا خاشعین، اب وہ ہمارے سامنے گڑ گڑاتے تھے. پہ حضرت مریم کا ذکر اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ 17ویں اور 18ویں شخصیات کا ذکر آ رہا ہے. واللاتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور وہ خاتون جنہوں نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، اور پھر ہم نے پھونک دیا ان میں اپنی روح میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ. وجعلناها وابناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنا دیا انہیں ان کے بیٹے کو نشانی تمام جہان والوں کے لیے. ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، اور بلا شبہ یہ انبیاء کی جماعت، یہ ایک جماعت، یعنی یہ تمہاری جماعت ہے، ایک ہی جماعت. وانا ربکم فاعبدون، اب میں تم سب کا رب ہوں، بس میری عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینہم، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنا کام آپس میں. کل الینا راجعون، اور وہ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. تو بہرحال سب انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور وہ اللہ سے جوڑنا اور اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلانا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان انبیاء کے پیغام کو کندھوں سے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید اس کی تقاضے ادا کرنے والا بنائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اس قرآن کا ہمارا امام بنا دے اور نور بنا دے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. اللہم ذکرنا منهما نسینا، اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منهما جهلنا، اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی. وجعله لنا حجتین یا رب العالمین، اور اس قرآن کو ہمارے حجت بنا دیجیے تمام جہانوں کے پروردگار. بس جی، اب یہ وقت جو ہے تیزی سے گزر رہا ہے، 17ویں تراویح ہم پڑھ چکے ہیں، 12-13 دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے زیادہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائیں. ویکینڈ ہے تو ذرا تھوڑا سا اضافی وقت ہم لیں گے.
بارہ راتیں رہیں.